اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اس وقت صرف اور صرف ہم اس کتاب کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس بیٹھنے میں برکت ہو، ہر قسم کی رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے، اور ہم سب اس جہاں آ کر بیٹھنے سے بہترین فائدہ اٹھا سکے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چھٹے پارے کا آغاز کریں گے ابتدائی آیات کی تلاوت سن کر. اس وقت اس تلاوت کے سننے کے دوران مصحف کے اوپر عربک ٹیکسٹ پہ اپنی نظریں رکھا کریں، اور خود سے سوال کیا کریں کہ مجھے اس میں سے کتنا سمجھ آتا ہے، یا میں کتنا جانتی ہوں اس میں سے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فإن اللہ كان عفوا قدیرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
جزاك الله خير. الحمد للہ رب العالمین. ہم نے کل پانچواں پارہ پڑھا جس کا مین تھیم نکاح سے متعلقات تھے، اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو بھی دین کا ایک بہت بڑا حصہ بنا کر پیش کیا. گویا کہ آج ہمارے دور میں، آج ہمارے کلچر میں شادی اور دین کوئی ایک چیز نہیں لگتی. ہم نے اس کو خاص طور پہ ایک اپنا سماجی ایشو بنا لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نکاح دین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھا دین مکمل کر لیا، باقی آدھے کے لیے دعا کیجئے. آپ دیکھیے کہ کسی بھی دور میں شہوت اور بے حیائی اور اوریانی، اس کی بہت بڑی وجوہات کیا ہے کہ کسی معاشرے میں غیر شادی شدہ لوگوں کا ہونا. شادی کے بعد انسان کے جذبات کو ایک قسم کا ٹھہراؤ مل جاتا ہے، وہ جو خوف ہوتا ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے مختلف کیفیات تھی. پھر ہم نے پچھلے پارے میں یہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے شہوت رانی کو پسند نہیں کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جن چیزوں سے ڈر ہے ان میں زنا اور مخفی شہوت ہے. آج کے دور میں مخفی شہوت کو آپ ہر وہ چیز جو سیکس کو اور ایسی چیزوں کو پروموٹ کرے جس سے لڑکے لڑکیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ایسے جذبات آئیں، ان کو سمجھ سکتے ہیں. اور کبیرہ گناہوں میں سے یہ ایک چیز ہے. آپ نے جن کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا اور ہم نے اس بارے میں کبائر کا ذکر بھی پڑھا، تو اس میں بھی یاد رکھیے کہ فحش چیزوں میں ایک بہت بڑا حصہ ہے. اگر آپ اور میں اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں ان ساری خرابیوں سے، گندگیوں سے، تو اس کا علاج کیا ہے کہ ہم شادی کو آسان کریں اور گھر میں کسی کے اگر کوئی مسائل ہیں تو ان مسائل کا حل بھی ہم نے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کی خیر ہمارے گھروں میں آنے لگے. کل جو ہمارا رشتہ تھا، خاص طور پہ وہ منگیتر کا تھا، آج اس رشتے کے تحت بھی بہت زیادہ کمی بیشی ہوتی ہوئی دکھنے لگی. اور اسی طرح ہم نے خودکشی کے بارے میں بھی پڑھا 29 میں، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے. اور پھر ہم نے ایک واقعہ دیکھا تھا کہ جس میں ایک صحابی کے ہاتھ سے قتل ہو گیا ایک ایسے شخص کا جس نے کلمہ بھی پڑھا تھا. تو اس پہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے بھی یہ بات فرمائی کہ لوگوں کی زبان پہ، ان کی بات پہ اعتبار کرو، جو کوئی کہتا ہے بس اس کو مان لو. اگر تم کسی کے پیچھے لگو گے تو تم اس کو برباد کر دو گے. اور آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن اگر اس کا کلمہ پیش کیا گیا اور اس نے تمہیں کچھ کہا تو تم کیا کہو گے؟ کیا تم نے اس کا پیٹ چاک کر دیکھا تھا؟ اس طرح کی بہت ساری آپ کو مختلف الفاظ سے روایات ملتی ہیں. اور اسی طرح سے ہم نے سود کے بارے میں کل بھی دیکھا، کبائر کی لسٹ میں اس کا نام آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہر برائی سے بچا کر رکھے. گناہوں کے کفاروں کی بات دیکھی تھی کہ اگر پانچ نمازیں اچھے طریقے سے ادا کر لی جائیں اور کبیرہ گناہوں سے رکا جائے تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ دوسروں کی نعمت پر جلنے کی بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگ لیجئے. جو کسی سے کسی کو دے سکتا ہے وہ آپ کو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ اور ایک دعا بڑی پیاری ہے جو صبح شام کی دعاؤں میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے خیر دے دے. اور اسی سے پھر حسد کا دروازہ بند کیا جاتا ہے. کسی دوسرے کی نعمت کو دے کر جلنا کڑنا اور اس کے لیے حسد کرنا، اپنی جو تھوڑی بہت نیکیاں ہیں اس کو بھی ضائع کرنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے. اور اسی طرح سے ہم نے اچھی بیوی اور اچھے شوہر کی خوبیاں بھی دیکھی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبختی کی چار علامتیں: نیک بیوی، کھلا گھر، اچھا ہمسایہ، اچھی سواری. یعنی اگر کسی کو یہ کچھ ملا ہوا ہے تو سمجھ لے کہ وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تقدیر پہ راضی کر دے. بعض دفعہ ہم دوسروں پہ خوش ہوتے ہیں لیکن اپنے بارے میں پریشان ہیں. اسی طرح چار چیزیں بدبختی کی بھی حدیث سے ملتی ہیں: بری اور بیوی، تنگ گھر، برا ہمسایہ اور بری سواری. اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اچھی بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، تمہاری اولاد اور تمہارے مال کی حفاظت کرے. پھر اسی طرح ہم نے سلام کرنے کے کچھ آداب پڑھے تھے، بخل کی بات پڑھی تھی. اور اسی طرح سے اللہ نے ہمیں اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے بارے میں بہت کچھ دیکھنے کا موقع دیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھ چکے اس پہ عمل کی توفیق دے، اور آج جو پڑھنے والے ہیں اس کے اوپر عمل کی نیت عطا فرمائے. جتنا زیادہ نیت عمل کی رکھیں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ آپ کے لیے ان چیزوں کو آسان کرے گا. اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ آج کے پارے میں ہمارے لیے کیا ہے. پہلی بات ہے کہ ہے تو بہت کچھ. یہ دعا کیجئے کہ میرے نصیب میں ہو. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو یہ بات کہہ کر بیٹھا کرے کہ آج جو کچھ بھی کہا جائے گا یہ سب کچھ میرے لیے ہے اور میں نے اسے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. پورے پارے کا جو تھیم ہے یا ایھا الذین آمنو سے بھرا پڑا. ٹاپک لکھ لیجئے ایمان والوں کو ربانی نصیحتیں. بڑا خوش قسمت ہوتا ہے وہ شخص جس کو کوئی نصیحت کرنے والا ہو. دوسرے لوگوں کی نصیحتیں میں اچھی تو نہیں لگتی لیکن وہ ہمیں آئندہ کے لیے سدھار دیتی ہیں, اور اگر نصیحت اللہ کی ذات کرے تو پھر کیا خوبصورتی نہیں ہوگی اس میں. اور اس پارے میں ہمارے تھیم کے مطابق جو رشتہ آج ڈسکس ہوگا کتابیہ عورت کا مسلمان مرد سے رشتہ. یعنی بعض اوقات مسلمان مرد کسی اہل کتاب عورت سے شادی کر لیتے ہیں. اس شادی کے کیا پروز اینڈ کونز ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, اس کو انشاءاللہ ہم اسی کے مطابق دیکھیں گے جہاں یہ حکم آئے گا. آج اس بارے کی جھلکیاں دیکھتے ہوئے چند چیزوں کو پہلے سے دیکھ لیجئے تاکہ دل بے چین ہو جائے کہ ہم اس کی ڈیٹیل کیسے پڑھیں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن صرف پڑھنا نہیں ہے, سمجھنا بھی ہے, اور اللہ ہمیں اس کی کوشش ورلہ بنا دے. ظلم کرنے سے بچانا ہے. بالکل ابتدائی ٹاپک میں ظلم کی ممانعت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے اوپر نظر بھی رکھنی ہے کہ کہیں میں دوسروں پر ظلم تو نہیں کرتی, اور خاص طور پہ صبر کے ساتھ معاملہ کرنا, دوسرے لوگوں کو ان کے برے رویوں پر معاف کرتے ہوئے صبر اور درگزر سے جینا. اسی طرح اللہ اور رسول دونوں کی بات ماننی ہے. آج کے دور کا ایک بہت معروف فتنہ منکر حدیث کا فتنہ ہے, اس کا ذکر اس بارے میں ہم پڑھیں گے. آج اس بارے میں بھی سود کے حرام ہونے کا ذکر ہے, اور اسی طرح دلوں پہ مہر کب لگتی ہے اس کو بھی ہم اس میں دیکھیں گے, اور جب دل پہ مہر لگتی ہے تو بات اثر نہیں کرتی. پھر اسی طرح اپنے بچوں کے عقائد کو درست کرنے کے لیے ہم کیا کریں, کیسے وہ باہر کے فتنوں سے متاثر نہ ہوں, اور اسی طرح سے رسولوں کی ذات میں غلوف یعنی حد سے زیادہ بڑی بھی عقیدت یا پھر ان کی بات کو بالکل ہی نہ ماننا, ان دونوں کا ذکر اس بارے میں قطرے ڈیٹیل سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلوف نہیں کرنا, مراد یہ کہ بڑھا چڑھا کر اپنی شان بیان نہیں کرنی. نبی کی اصل محبت سنتوں پر عمل کرنے اور احادیث کا مطالعہ ہے. کل ایک جملہ بولا تھا, شاید آپ کو یاد رہا ہو, نہیں ہے تو دہرا دیتی ہوں. اگر نبی کے دور میں ہم موجود ہوتے اور ان کی تعریف کرتے, ان پہ درود پڑھتے, ان پہ سلام پڑھتے, ان کی تعریفیں کرتے, لیکن ان کو کہہ دیتے آپ کی بات نہیں مانیں گے, تو آپ ہمیں کس نظر سے دیکھتے؟ اگر کل نبی کے دور میں یہ بات معیوب دکھتی تو آج یہ اس سے بھی بڑھ کے معیوب دکھتی ہوگی, اس وقت جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن عملی زندگی میں ان سے بہت دور ہوتے ہیں. پھر ہم نے اسلام کے ڈسپلن کی بات دیکھنی ہے انشاءاللہ نماز کے ذریعے, کہ کیسے نماز کو دن میں پانچ وقت ڈسپلن کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا. پھر ہم یہ سیکھیں گے کہ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش نہیں کرنا, شاعر اللہ یعنی دینی ریچولز کا مذاق نہیں اڑانا, اور دین کے نام پہ جو کچھ کرنا ہے اس کو پہلے قرآن سنت اور پھر صحابہ کرام کے عمل پر پرکھ لینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی ساری چیزوں پہ نظر رکھ کر اس پارے کو پڑھنے والا بنا دے اور ہمارے لیے اس میں خیر کے بہت سے پہلو ہوں. پارے کا نام ہے لا یحب اللہ. شاید کبھی آپ نے اس لفظ پہ غور کیا ہو, نہیں محبت کرتا اللہ. اب اس جملے کو سن کر دو طرح کے لوگ اٹھیں گے. ایک کہے گا ہائے کیوں نہیں کرتا, ہائے اللہ کس سے نہیں کرتا, مجھے جلدی بتاؤ وہ کون سی بات ہے جس بات کے اوپر عمل کرنے سے اللہ کی محبت چھن جاتی ہے. یہ ہے خوش قسمت انسان. اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے بے چین ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ ہیں, اور اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط ہے, الحمدللہ کہیے. لیکن ایک اور کردار بھی ہو سکتا ہے, جب آپ کہتے ہیں لا یحب اللہ, اللہ محبت نہیں کرتا, تو وہ کہے گا نہیں کرتا تو نہ کرے, مجھے کیا, ہو کیئرس. یہ ہے وہ ایٹیچیوڈ جو اللہ سے دور ہے. آپ اور میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں, مجھے کتنی دفعہ خیال آیا آج تک زندگی میں کہ اللہ کن لوگوں سے اور کن کاموں سے محبت کرتا ہے اور کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. بس یہ آپ کا تعلق باللہ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا. اور یہ سورت, یہ پارہ سورت نساء کی آیت 148 سے شروع ہوگا, 176 تک سورت کا اینڈ بھی اسی میں ہے, اور اگلی سورت یعنی سورت المائدہ کا آغاز بھی اسی میں ہے. آئیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ سامنے کی سلائڈز کو جوڑ دیں, روشنی باہر سے آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. آیت نمبر 148 سے 152, اس کا ٹاپک لکھیے گا برائی کے جواب میں بھلائی بلکہ دعائیں. یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا, بلکہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھا بھی کریں اور اس کو دعائیں بھی دیں. انگلش میں اس کو کہتے ہیں کل ود کائنڈنیس. کیسے؟ اور اسی کے ساتھ اس کا ایک سب ٹائٹل لکھ لیجئے پہلی آیت کا, زبان کی حفاظت نیکیوں کے سرمایے کی حفاظت ہے. یاد رکھیے بہت سارے لوگوں کی بڑی محنت سے نیکیوں کی لگائی ہوئی فصل زبان کی کینچی سے کٹ جاتی ہے. اس کو جم بنا دیں اس بارے کا. بہت مشکل سے کی ہوئی نیکیوں کی فصل جو لگائی ہوتی ہے وہ زبان کی کینچی سے کٹ جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, ایک جو تمہارے دو ہونٹوں کے بیچ میں یعنی زبان, اور ایک جو تمہارے دو ٹانگوں کے بیچ میں یعنی شرمگاہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان دونوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے ہیں 148 سے, لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول. جن کو کھانسی ہے پلیز وہ پیچھے چلے جائے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور سب کے لیے. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم کو اجازت ہے, اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے. اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ کسی برائی سے درگزر کرو, بس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے. جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں, اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں, یعنی کہتے ہیں اللہ کی بات ہے تو مانیں گے, رسول کی ہے تو نہیں مانیں گے, اسی کا سب ٹاپک لکھ لیجئے انکار حدیث. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں, اور چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان راہ نکال لیں, یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں, اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت امیز سزا تیار کر رکھی ہے. اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے, اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے, ان کو اللہ تعالیٰ پورا ثواب دے گا, اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے. مختصر سا رکوع ہے لیکن بات بڑی گہری ہے. پہلی بات ہے اس میں بد دعائیہ کلمات. یاد رکھیے کہ انسانوں کی اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کا کسی سے واسطہ نہ پڑے اور کسی کا آپ سے واسطہ نہ ہوگا. اور جہاں دو برتن ہیں وہ ٹکرائیں گے. آپ سے بھی کسی پر زیادتی کی توقع ہو سکتی ہے اور کوئی بھی آپ پہ کرے گا. ایسے موقع پہ ایک مسلمان کا کردار کیا ہے کہ کسی کی برائی کو ڈھانپ دے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کو بد دعا دینا جائز نہیں, ہاں جس پر ظلم کیا گیا ہو اسے اپنے ظالم کو بد دعا دینا جائز ہے, اور وہ بھی اگر صبر اور ضبط کر لے تو افضل یہی ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. صبر کیجئے, اللہ آپ کو بہت کچھ دے گا, تھوڑ دلے مت بنے, یہ راستہ ہے منزل نہیں ہے. یاد رکھیے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کے مشکل حالات میں ڈال کر ہماری اصل چیک کرتا ہے, اور بعض دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ٹیمپر بڑھاتا ہے. کر لو پھر کیا ہوا, میں کیا کر سکتی ہوں. جب تک آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوں گے آپ بندوں کے ساتھ الجھتے رہیں گے، اس نے کیا، اس نے کہا، اس کی غلطی، اس کا قصور، اس کی جھوٹ، اس کی باتیں۔ بھئی کیوں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کھوتے ہو؟ ایک بڑی ہستی ہے نا اوپر۔ یاد رکھیے کہ اللہ آپ کو بہت بڑی چیز دینے سے پہلے بعض دفعہ آزماتا ہے۔ اللہ نے کسی کے لیے کوئی بہت اچھا مقام سوچا ہوتا ہے، لیکن ابھی اس کا اپنا معیار وہ نہیں ہوتا۔ یا ایسے ہے کہ جیسے آپ ریشم، پیور ریشم کا کپڑا لا کر اپنی ماسی کو دے دیں، آپ نے تو اپنی طرف سے بہت قیمتی جوڑا دیا، لیکن وہ پہن کر آئے گی، اگلے دن صفائی کرے گی، پسینہ آئے گا، دو دن بعد دھوئے گی، وہ چڑ مڑ جائے گا۔ کیا پتہ چلا کہ اس کے لیے ریشم کا کپڑا ٹھیک نہیں تھا؟ یہ تو ان کے لیے ہے جو ڈرائی کلین اونلیز ہوں، جنہوں نے پہن کر اے سیز میں بیٹھنا اور اے سیز میں گاڑیوں میں جانا۔ تو کیا پتہ چلا کہ ریشم کے کپڑے کو وہ عورت ڈیزرو نہیں کر سکتی تھی؟ اسی طرح زندگی میں اللہ نے آپ کے لیے بہت خیر رکھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس معیار تک پہنچانے کے لیے کچھ تجربات سے گزارتا ہے۔ کچھ حادثے ہوتے ہیں، کچھ مس ہیپس ہوتے ہیں، کچھ انہونی باتیں ہو جاتی ہیں، بس یہ ہو جانا یہ نہیں، اس کے بعد اللہ دیکھتا ہے تمہارا کیا ایٹیچیوڈ ہے، تم کتنے تھوڑ دلے ہو اور تم کتنے صبر سے بیٹھتے ہو۔ پہلی صورت میں آگے اس سے بھی ورسٹ ہوگا، اور اگر آپ صبر شکر سے اللہ کی رضا پر راضی ہو کر سارے معاملوں کو خیر میں رکھیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ تو ہمیشہ انسانی معاملات میں نرمی بڑھتی ہے، احساس بڑھتی ہے۔ صرف ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرتے تھے، اور وہ ڈسپلن کی خرابی تھی۔ آپ نے دیکھ لیا غزوہ احد میں کتنی سختی آ گئی اس پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سے بڑی بات لوگوں کی سن کے ہنس دیتے تھے، مسکرا دیتے تھے، اوور لوگ، چلو بعد میں بات کروں گا، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ لیکن جس چیز سے دین کو نقصان ہو اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ میں کون اور آپ کون، کسی نے مجھے کچھ کہہ دیا یا آپ کو کچھ کہہ دیا، اور خاص طور پہ جب بری بات کا درجہ گالی تک پہنچ جائے تو اس پر بھی سن لیجئے۔ صحیح مسلم کی روایت 2578، آپ نے فرمایا دو گالیاں دینے والوں کا وبال اس پر ہے جس نے گالیاں دینا شروع کیا، ہاں اگر مظلوم حد سے بڑھ جائے تو اور بات ہے۔ یعنی آپ نے دروازہ کیوں کھولا گالی دینے کا؟ تو اگر آپ نے گالی دی تو اب دوسرے کی گالیوں کا نقصان بھی آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا، زیادتی نہیں کرنی۔ آپ نے وہ روایت بھی کئی بار سنی ہوگی نا، ابو بکر صدیق کو ایک شخص نے برا بھلا کہنا شروع کیا اور آپ مسکراتے رہے مسکراتے رہے۔ ذرا سوچیں، یہاں یہ بات پیار سے کہنا کتنا آسان ہے، لیکن تصور میں لائیں گالی تو دور کی بات ہے، کوئی آپ پہ شاؤٹ کرے، غصہ کرے آپ پہ، اس وقت مسکرانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے گزرے، وہ بھی یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ ایک ایسی حد آ گئی کہ ابو بکر کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے بھی زبان کھول لی۔ جو ہی آپ نے زبان کھول لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کے تصور کے ساتھ، یعنی احساس ہوا کہ آپ ناراض ہوئے اور وہاں سے ہٹ دیے۔ اب ابو بکر صدیق بھول گئے سب کچھ، میں کون اور فلاں کون، فوراً اللہ کے نبی کے پیچھے۔ اللہ کے نبی، جب تک آپ کے دوست کو گالی پڑ رہی تھی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور اب میں بولا تو آپ چل دیے؟ کہا ہاں اے صدیق، اس لیے کہ جب وہ تجھے گالی دے رہا تھا اور تو چپ تھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا، تیرے بدلے وہ فرشتہ اس کو گالی دے رہا ہے۔ بڑا مقام ہے کہ چھوٹا؟ اور جب تو بولا تو میں نے دیکھا فرشتہ چلا گیا اور اس کی جگہ شیطان آ گیا۔ تو شیطان ہو تو وہاں نبی نہیں ہوتا۔ مراد یہ کہ اب ڈر تھا کہ تیرے سے بھی زیادتی نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے آپ کے سیکھنے کے لیے۔ تو ایک سلائڈ دیکھیے گا، کیا پھر کریں، اب کیسے صبر کریں، حوصلہ کیسے کریں؟ تو سب سے پہلے دیکھیں نچلا ترین درجہ کیا ہے، کسی نے آپ سے برائی کی، نمبر ایک آپ اس کے ایپ ٹٹولیں، جہاں بیٹھے دکھڑے رونے، یہ زیادتی کر دی، دھوکہ دے دیا، فریب کر دیا اور غدر کر دیا، کچھ بھی کہیے، جو ہوتا ہے خاندانوں میں آپ دیکھتے ہی ہیں۔ سگے بھائی بہن ایک رشتہ کر دیں اور وہ ٹوٹ جائے اور نہ نبھے، پھر دیکھیے ذرا اندر کیا نکلتا ہے۔ غیبتیں کریں، بدگوئیاں کریں، فون کریں، آپ کی مرضی ہے، اکثریت کرتی یہی ہے۔ اور اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے، صبر کیجئے اور معاف کر دیجئے۔ وستعین بالصبر والصلاۃ۔ یاد رکھیے جن دو کے بیچ میں معاملہ بگڑتا ہے نا، دونوں ہی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، اور کسی حد تک دونوں حق پہ ہوتے بھی ہیں۔ کہتے ہیں نا، دے آر پارشلی رائٹ بٹ ٹوٹلی رانگ۔ تصویر کا اگر آپ دوسرا رخ دیکھیں نا تو قصور آپ کا بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا اپنے قصور پہ اللہ سے معافی مانگیے, اگلے کو معاف کر دیجئے. تو ہم نے کیا سیکھا پھر اس رکوع سے؟ پہلی بات, ظاہری اور باطنی بھلائی کے کام کرنے ہیں. پھر جس پر ظلم ہوا ہو صرف اسے شکایت کی اجازت ہے. کس کو شکایت لگائیں؟ جس کے پاس حل ہو. مثلا کسی عالم دین کے پاس گئے مسئلے کا حل پوچھنے کے لیے, بتا سکتے ہیں. کسی لائر کے پاس گئے اپنا حق لینا ہے, بھائی نے جائیداد لے لی, بہن کا حصہ مار دیا, اس کو بس اتنا بتائیے جتنا بتانا ہے, اس سے زیادہ نہیں بتا سکتے, اس سے زیادہ کی گنجائش اور اجازت ہی نہیں ہے. پھر رسولوں میں فرق نہیں کرنا, یعنی کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے, اس کی اجازت نہیں ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے درگزر کرنا سکھایا, بدگوئی سے بچایا, کسی پہ ظلم نہیں کرنا, یہ بات آپ سے سیکھی. پھر ہم نے ان چند آیتوں میں کیا سیکھا؟ نیکی کے کام کرنے ہیں, برے الفاظ استعمال نہیں کرنے, کفر اور ایمان کے بیچ والا راستہ اختیار نہیں کرنا, برائی سے درگزر کرنا ہے, تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے اور رسولوں کی پیروی کرنی ہے. اگر میں نے آپ نے یہ سیکھ لیا ہے نا تو الحمدللہ آپ نے اگلی زندگی میں اپنے لیے خوشی کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے. اس کے بعد نیکسٹ رکوع نمبر 2, 153 سے 162 ٹاپک لکھیے, احکام الہی کو نہ ماننے کی سزا, پھر سلیش ڈالیے, دل پر مہر. چند سیکنڈ سوچئے یہ ٹاپک کیا پڑھنے لگی ہوں. جب میں مستقل عادتاً اللہ کے حکم توڑتی ہی جاؤں گی, نہیں ماننا نہیں ماننا نہیں ماننا, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرے دل پہ مہر لگ جائے گی. مطلب کیا ہے؟ بچہ کبھی ماں کی مانے کبھی نہ مانے, ماں کہتی کوئی بات نہیں, یہ بچہ ہی ہے نا, بیٹی ہے, کوئی بات نہیں, برداشت کر لیتی ہے, چلتا ہے. ماؤں سے زیادہ کون معاف کرتا ہے؟ کہتی تو ہے معاف نہیں کرنا, پھر کر دیتی ہیں. لیکن جو بچہ عادت بنا لے بدتمیزی, گستاخی, برائی, تو پھر ایک دن ماں کہتی ہے کہ آج کے بعد مجھ سے بات نہ کرنا. اللہ تعالیٰ دل پہ مہر کیسے لگاتا ہے کہ پھر برائی کرتے ہوئے برائی کا احساس مٹ جاتا ہے. وہ کہتا نا کہ برائی سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتی ہے برائی, خوشی سے خوگر ہو تو بھی یہی, غم سے خوگر ہو تو مٹ جاتا ہے غم. تو آئیے ذرا پڑھ کے دیکھتے ہیں, اور بہت زیادہ غور و فکر والی آیات ہے. 153 سے, یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء, آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ کو دکھا دیں, بس ان کے ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی. پھر باوجود اس کے کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھی, انہوں نے بچھڑے کو معبود اپنا محبوب بنا لیا, لیکن ہم نے یہ معاف فرمایا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی, اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا, اور انہیں حکم دیا سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ, اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا, اور ہم نے ان سے قول و اقرار لیے. یہ سزا تھی بسبب ان کی عہد شکنی کے اور اللہ کے احکامات کے ساتھ کفر کرنے کے, اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے, اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے, حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی, اس لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں. ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑے بہتان باندھنے کے باعث اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا, حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا. نوٹ کیجئے کتنے یقین سے قرآن میں یہ جملہ ہے, بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کی شبیہ بنا دی گئی تھی. یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں, انہیں اس کا کوئی یقین نہیں سوائے اندازہ لگائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے, اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا. جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دی, ان کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث, اور سود جسے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث, اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کے باعث, اور ان میں جو کفار ہیں ان کے لیے ہم نے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے۔ کیا پتہ چلا اس پورے حصے سے جو بات آپ کے سامنے بڑی آئیں، ان میں ایک پھر سود کی بات ہے۔ آپ نوٹ کر رہے ہیں، پارہ 2 سے لے کر اب تک تیسری بار سود کا حکم آ گیا۔ اس کے باوجود لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سود عام چیز ہے، تو حدیث سن لیجئے، شاید یہ میرے آپ کے دل پر اثر کر جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، رسول اللہ نے سود کھانے والے، سود دینے والے، سودی دستاویز لکھنے والے اور سود کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا کہ یہ سب لوگ گناہ میں برابر ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت 2955 ہے۔ اس کو کیسے ڈائلیوٹ کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں آج کا دور کل کا دور، اور آج کے دور کے تقاضے کل کے تقاضے، ویسٹرن سٹائل، اور یہاں بیٹھے تو نہیں کہیں گے انشاءاللہ، لیکن باہر والے ایک اور جملہ بھی بولتے ہیں، جی ہم غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں، ہم کیا کریں، کیسے سود سے بچیں، اور کہاں، ہم تو بس وہاں بیٹھتے ہی ہیں، ہم لیتے تو نہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم سود دیتے ہیں لیتے تو نہیں نا، اس حدیث کو کدھر لے جائیں گے؟ اور صحیح روایت ہے، جا کر اس کی سند کھول کر دیکھیے لکھنا، اور مجھے اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے گناہ بے لذت۔ ایک نے تو سود پہ قرضہ لے کر گھر بنایا، گاڑی لی، انجوائے کیا، آپ نے کیا کیا؟ صرف بیٹھ کر ایک سائن کیا اپنے ڈیسک پہ بیٹھ کے۔ اب وہ بھائی اور وہ بہنیں جو ایسی چیزوں میں پڑ چکے ہیں، وہ کیا کریں؟ آپ سب کو ایک چھوٹی سی نصیحت کروں، آپ کے بچے جب ایجوکیشن کے فیلڈ میں اپنے لیے پروفیشن ڈھونڈیں، چوز کرتے ہیں نا، سائنس لیں کہ آرٹس لیں، اور اسی طرح ہر وہ سبجیکٹ جس میں سے آج کسی ایسی چیز میں جانے کا خطرہ ہو، اس سے روک لیجئے۔ کیونکہ آج ہمارا بینکنگ سسٹم سود پہ، اکاؤنٹنگ سسٹم میں سود ہے، اور دس اینڈ دیٹ۔ چند دن پہلے کہیں ذکر کیا، میرے ہسبینڈ کو ایک بردر ملے اور وہ اکاؤنٹنٹ تھے، لیکن انہوں نے صرف یہ ڈر دل میں ہوتے ہوئے وہ جواب چھوڑ دی کہ وہ دو طرح کے کھاتے بنواتے ہیں، ایک جو گورنمنٹ کو دکھانے اور ایک اصلی کھاتے۔ انہوں نے کہا میں تو جھوٹ کا گواہ بنوں گا۔ یہ ہے اصل میں اندر کا تقویٰ، اور یہ رمضان آپ کے میرے اندر یہی خیال پیدا کرنے آتا ہے۔ اور باقی رہ گئی کہاں سے کھائیں گے، جاب ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ آپ بہنوں کا ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو سن لیا، ہمارے شوہر نہیں سنے، وہ کیسے جانے، ان کے کاروبار، ان کی جاب میں یہ کچھ ہے، تو ان کو بھی سنوائیے۔ ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے، دل بدلتے ہیں علم سے۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر میں جا کر آپ یہ بات پڑھیں گے، اللہ سے ڈرتے ہی علم والے لوگ ہیں۔ علم عمل کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ دھیمی دھیمی آواز سے، پیار سے، محبت سے ذہن سازی کرتے رہیں، بہت زیادہ تائشات پہ مت جئیے، کوتے لا یموت لیجئے، بھاری جوڑے، قیمتی گفٹ ایکسیپٹ نہ کیجئے۔ وہ پوچھیں گے بیگم کیا بات ہے، تو رو دیجئے اس کے جواب میں، بس ان کو جواب مل جائے گا۔ یاد رکھیے، مرد جو کماتا ہے نا، وہ بیوی کے لیے کماتا ہے، اور ہم جتنا بھی زیادہ کماتے ہیں نا، وہ خاندان اور برادریوں میں واہ واہ اور ٹور ٹپے کے لیے کماتے ہیں، اور شادیوں میں دکھاوے کے لیے کماتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کی تعریفیں کرنی چھوڑ دیں۔ ایک گھر کسی نے لیا، آپ کو پتا ہے، خود بتا رہا ہے میں نے لون پہ لیا اور لون میں انٹرسٹ ہے، آپ کیوں جا کر کہتے ہیں ہو سو سویٹ ہوم، کتنا پیارا گھر ہے آپ کا، کیوں کہتے ہیں آپ؟ نہیں کہیے۔ اپنے لیے اتنی جرات اس دورہ قرآن سے پیدا کیجئے کہ لا تعت علی مخلوق فی معصیت الخالق۔ ایک لڑکی سر سے پاؤں تک حسن بکھیرتی ہوئی شادی ہال میں داخل ہوتی ہے، آگے بھی کیمرہ مین، پیچھے بھی کیمرہ مین، فوٹو سیشنز ہو چکے، اور باپ جیسے دوست ان کے داڑھیوں والے اور بچے جوان بوڑھے اس اور لڑکی کو سٹیج پہ بیٹھا دیکھتے ہیں۔ آپ کو کی جرات ملتی ہے جا کر کے کتنی پیاری لگ رہی ہو؟ کیوں تعریفیں کرتے ہیں آپ اس کی؟ اس حال میں بیٹھے 500 لوگ اگر ایک جملہ نہ بولیں تعریف کا، میں کہہ سکتی ہوں اگلی دفعہ کوئی ایسی فضول چیزیں کرے گا بھی نہیں۔ یہ ہے اصل میں تقویٰ، خاموش گواہ بنتے ہیں گناہوں کے۔ اللہ مجھے جرات دے دے، آپ کو بھی جرات دے دے۔ زبان نرم رکھیے، بات سخت کیجئے، بات سچی کیجئے، کھری کیجئے، ہم چند دن تک صرف سوشل بائیکاٹ کر دیں ان بیکاریات کا، پھر دیکھیے ہم سب کیسے سیدھے ہوتے ہیں، دل میں برا کہتے ہیں، پھر ان محفلوں کی رونق بنتے ہیں، پھر گھر جا کے برائیاں بھی کرتے ہیں۔ چلے جو مزے کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کم از کم وہاں ناچ کود کے اور اپنی رونق رپے کو کرتے ہیں نا، وہ بھی برا کرتے ہیں۔ ہم وہاں گونگے شیطان بن کر گھر آ کر جو گاڑی میں ایپتے شروع کر جاتے ہیں، اس کو دیکھا، بہنوں کو دیکھا، تو ہم دگنے گناہ کے ہیں۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، سورہ حجرات میں جا کر پڑھیں گے کہ ایک پرامن معاشرہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے۔ کیا سیکھا اس رکوع سے؟ پہلی بات، علم حاصل کرتے رہیے، ہر مسئلے کا حل علم ہے۔ لوگ کہتے ہیں علم حاصل کر رہے ہیں عمل نہیں ہو رہا، پھر بھی علم حاصل کیجیے۔ آپ پھر علم حاصل کرتے ہیں، پھر عمل نہیں ہو رہا، پھر بھی علم حاصل کیجیے۔ جس دن علم کی ڈوریاں کٹ جائیں گی نا، احساس بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر دوسری بات ہے، کفر کی وجہ سے دل پر ٹھپا لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ پھر تیسری بات ہم نے سیکھی کہ رسول اللہ نے مسلمانوں کو سرکشی سے بچانے کی کوشش کی، ہم نے انشاءاللہ سرکشی سے بچنا ہے، ورنہ سورہ یونس میں آپ پڑھیں گے کہ انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی سر پہ پڑے گی۔ پھر چوتھی چیز سیکھی کہ نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے والے مومنین کے لیے اجر عظیم ہے، اللہ ہماری نمازوں کو اچھا کر دیں۔ آج تو بہت پیار سے نماز پڑھی ہوگی، اور نمازوں کو اچھا کیجئے، دین باقی کا بھی اچھے کا اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، یوم آخرت پر ایمان لانا ہے، اور شرک نہیں کرنا، ظلم سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا نہیں، ناجائز طریقے سے مال نہیں کمانا، عہد شکنی نہیں کرنی، اپنے دل کو غلاف میں محفوظ نہیں سمجھنا، اللہ کے راستے سے نہیں روکنا۔ سچ بتائیے، اتنی تھوڑی آیتوں میں سے اتنے عمل کے نقطے کبھی سوچے تھے ہم نے قرآن خوانی کے دوران؟ سادہ سپارہ جو پڑھا ہوگا یا پڑھنا ہے، اس میں سے اتنے نقطے ملتے ہیں؟ تو پھر یہ آپ کا قرآن ہے جس میں عمل پر چوٹ پڑتی ہے، گو کہ یہ مشکل کیوں نہ لگے۔ پھر اگلی آیتوں پہ چلتے ہیں، رکوع نمبر 3، 163 سے 171، 163 سے 171، ٹاپک لکھیے، محبت میں اتنے بڑھے کہ غلو کر دیا۔ کیا ہوتا ہے غلو، اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ ترجمہ 163 سے، ان ناؤ الئی کا کما او ہئی نہ الا نوح و نبی یی نہ ممبادی ہی، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور یونس اور ہارون، عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے صاف طور پر کلام کیا، ہم نے انہیں رسول بنایا، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے، جو کچھ بھی آپ کی طرف اتارا ہے اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا، وہ یقیناً گمراہی میں نکل گئے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، انہیں اللہ ہرگز ہرگز نہ بخشے گا، اور نہ ان کو کوئی راہ دکھائے گا سوائے جہنم کی راہ کے، جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے، یعنی سب کو بھی جہنم میں ڈال دے تو اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے۔ دیکھیں کتنے پیار سے پچھلے لوگوں کو اللہ کے نبی پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی، بس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ دانا اور حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اور اللہ پر سوائے حق کے کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا گیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہیں۔ اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو، اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہیں، یعنی ٹرینیٹی یا تثلیث کا انکار کرو۔ اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے. اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو, اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے, اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کام بنانے والا. کیا پتہ چلا اس پورے حصے کی جو مین چیز ہے وہ غلوب ہے, خاص طور پہ 171 آیت میں. غلوف کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات ہے اس کا پروناؤنسیشن ٹھیک کیجئے, غلوف. کئی لوگوں کو میں نے خود سنا ہے غلو کہتے ہیں, غلو, غلوف. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا یا کم کر دینا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے ساتھ نصارہ نے کیا, ان کو رسالت اور بندگی کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کیا, یعنی الہ بنا دیا, اور ان کی طرح مطلق کی جیسے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ایسے ان کی عبادت کرنے لگے. اسی طرح حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو بھی غلوف کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم بنا ڈالا اور ان کو حلال اور حرام کے اختیار سے نوازا. یعنی کرسچینٹی میں حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی اور رسول ہونے سے بڑھ کر اللہ کے بیٹے کیسے بن گئے؟ یہ غلوف کی پیداوار ہے. سوال کیجئے, کیا میں غلوف تو نہیں کرتی؟ کیسے؟ تھوڑا سا اس کو سمجھیے. دیکھیے, کھانا پکتا ہے, نمک بھی ڈلتا ہے, مرچیں بھی ڈلتی ہیں, گھی بھی ڈلتا ہے, جو بھی ڈلتا ہے, سبزی بھی ڈلے گی. ہر چیز کا صحیح ریشو اینڈ پروپورشن, ٹیسٹی کھانا, مزے کا کھانا, ریلیکسنگ کھانا. آپ کہتے ہیں نمک صرف ایک چمچ اور سبزی ایک کلو, نہیں, ایک کلو سبزی میں آدھا کلو نمک ڈالوں گی, کھا سکیں گے؟ اتنی کڑوی ہو جائے گی وہ سبزی کہ آپ کھا نہیں سکیں گے. مرچیں دو چمچ, نہیں, کم از کم ایک پاؤ مرچیں بس. سمجھ, یہ غلوف ہے. کھانے کا غلوف کیا ہے کہ نمک زیادہ ڈال دیجئے, مرچ زیادہ ڈال دیں, یا پھر آپ کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں نمک ڈالتے ہی نہیں, سب کچھ ڈالیں, نمک نہ ڈالیں, کھانا پکے گا, ٹیسٹی ہوگا. میٹھی چیز آپ بناتے ہیں, ڈیزرٹ کسٹرڈ, آپ ڈالتے ہیں اس میں چار چمچ چینی کے, ٹھیک ہے, مزے کا, ایک بول میں چار چمچ چینی ڈال دی. آپ کہتے ہیں اتنی سی سے کیا ہوتا, آپ چار کلو چینی ڈال دیں, جڑ جائے گا, جم جائے گا, گٹا بن جائے گا, زیادہ میٹھا بھی کڑوا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبیوں سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث سن لیجئے پھر بات سمجھ آ جائے گی. مسند احمد کی روایت بھی ہے, بخاری میں بھی موجود ہے, اور مختلف حوالے لکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. آپ نے فرمایا, مجھے ایسا نہ بڑھانا جیسا نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا, میں تو صرف ایک بندہ ہوں, پس تم مجھے عبداللہ اور رسول اللہ کہنا. آج ہم نے اللہ کے نبی کو عبداللہ سے بڑھ کر کچھ اور کہہ دیا. خود ہی سوچئے گا کہ ہم کہاں غلوف کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم بھی کبھی کرتے ہیں کہ نہیں, تو میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کی مدد کروں. ترجمے سے بات سمجھ نہ آئے تو پھر کچھ باتوں کی وضاحت ضروری ہے. دیکھیے, امت مسلمہ جس میں سے آپ اور میں ہیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیے آپ کی, میری, ہم سب کی, آج کے دور کے 4 بلین مسلمانوں کی نبی سے محبت ایک پلڑے میں, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت دوسرے پلڑے میں, عمر کی, عثمان کی, علی کی, طلحہ کی, پورے صحابہ کی, تابعین کی, تبع تابعین کی محبت دوسرے پلڑے میں رکھیں تو وہ پلڑا جھک جائے گا. وہ تھوڑے تھے لیکن ہم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے, اور کیونکہ محبت کی دلیلیں بہت ساری ہیں, کسی نے انگلی کاٹ لی تو کسی نے ہاتھ شل کر دیا تو کسی نے کیا کچھ کر دیا. ہر موقع پہ نبی کے ساتھ تھے, سنتوں کی مالا گلے میں پہنی ہوئی تھی. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہم کرتے ہیں وہ تو سبھی کو پتہ ہی ہے, ہر چیز کو سنت سمجھ کے زندگی سے نکال دی. اچھا فرض تو نہیں ہے, سنت ہے, نکال دو. اچھا نماز کے فرض ہیں, سنت ہیں, چھوڑ دو سنت. ہاں جب بات آتی ہے نعتوں کی, جب بات آتی ہے نبی سے محبت کی, تو غلوف کرتے ہیں. پہلی بات ہے نور من نور اللہ, اللہ کے نور میں سے نور. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت تھے, نور مجسم نہیں تھے, اور آپ بڑی معروف نعت ہیں نور مجسم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا نور پھیلا, ہدایت کا نور پھیلا, آپ کے اخلاق نورانی تھے الحمدللہ. اچھا کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے نا تو باپ کے سائے سے محروم ہو گئے، یہ بات ہے نا، لوگوں نے کر دیا، اللہ کے نبی کا تو سایہ ہی نہیں تھا، سنا ہوا جملہ؟ اور ساتھ ہی کیا کہتے کہ سایہ کیوں تھا، کہ سایہ نیچے گرتا ہے تو یہ بے ادبی ہے نبی کی، تو جب نبی خود اپنا سر زمین پہ رکھتا تھا پھر، اور جب بوریے پہ اور چٹائی پہ سوتا تھا، یہ غلو ہوتا ہے۔ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ، یہ کیا ہوگا؟ کعبہ تو کعبہ یہ، لیکن نبی کا روزہ اس سے بھی اوپر ہے، یہ بھی غلو ہے۔ اور کیا کہتے ہیں ہم، وہی جو احد تھا احمد بن کے دنیا میں آ گیا، یعنی اللہ نعوذ باللہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانوں پہ تھا وہ زمین میں آیا، تو احمد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں آ گیا۔ یہ تو میں نے بہت تھوڑا بولا، اس سے بہت زیادہ مثالے موجود ہیں۔ کوئی کتاب لے آئیے کل نعتوں والی، آپ کو اس میں سے اگر کوئی چند باتیں غلوف کی ہوئیں ہائی لائٹ کر دوں گی، باقی جتنی مرضی پڑھیں۔ اللہ کے نبی کی بات نعت پڑھنا یہ سعادت ہے، حسان بن ثابت پڑھتے تھے، آپ ان کو دعائیں دیتے تھے، جبرائیل کی مائیت کی خوشخبری سناتے تھے، لیکن جہاں بات حد سے بڑھے گی اس کو نہیں۔ ایک اور مثال دوں، یہ موضوع آگے بھی آنا ہے سورۃ الانعام میں، تو بہتر یہیں سمجھ لیجئے۔ آپ دیکھیے کہ ہر محبت کے اظہار کا طریقہ فرق ہوتا ہے نا، ماں سے جو بیٹے کو محبت ہے، اب ایک جوان بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے نا، کیا اظہار کرے گا؟ اور ایک بیٹا، وہی بیٹا اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اس کا اظہار کیسے کرے گا؟ ماں سے محبت والا اظہار بیوی سے، اور بیوی سے محبت والا اظہار ماں سے کر سکتا؟ بس اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ اللہ سے محبت میں ہزاروں سجدے بھی مچل رہے ہیں جبینِ نیاز پہ، لیکن نبی کو دیکھ کر سجدے نہیں مچلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جہالت دور کر دے۔ اور میں یہاں پورے یقین سے بڑی محبت سے اپنے ان سارے بھائی بہنوں کے لیے کہوں گی جو بڑے پیار سے نعت پڑھتے ہیں، محبت سے پڑھتے ہیں، علم نہیں ہے تو علم لے لیجئے، جو جو جملے غلط ہیں بس اس کو نکال دیں، باقی خوبصورت سے خوبصورت پڑھیے، انشاءاللہ اللہ کے نبی آپ سے راضی ہوں گے۔ کیا سیکھا اس پورے رکوع میں؟ نمبر ایک، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے خوشخبریاں دینی ہیں، اس پہ تو مجھے سب سے زیادہ عمل کرنا چاہیے نا، اور میں ڈراوے دے دوں غلوف کیا آگ پہ جاؤ گے، جہنمی ہو، وہ ہوگا، مجھے اس کا حق نہیں ہے۔ علم دیجئے لوگوں کو، جہالت ہے بس، اور کچھ بڑا نہیں، پیار بڑا کرتی ہے یہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج بھی۔ پھر دوسری بات ہم نے سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے راہبر ہیں، ان سے رہنمائی لینی ہے، برے اعمال کرنے والوں کو ڈرانا ہے کسی حد تک اچھے طریقے سے، اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھنا ہے، غلوف نہیں کرنا، گمراہی سے دور رہنا ہے، اور اللہ کی طرف ناحق باتیں منسوب نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان سب پہ عمل کی توفیق دے۔ اگلا رکوع ہے آیت 172 سے 176، رکوع نمبر 4، اس کا ٹاپک لکھیے گا اہل کتاب کے غلط عقائد کی درستگی۔ سمجھ لیں ٹاپک کو بھی، قرآن نہ صرف یہ ہے کہ امت مسلمہ کے غلط عقائد کی اصلاح فرماتا ہے، بلکہ غیروں کے غلط عقائد کی بھی اصلاح فرما دیتا ہے، جس کی دلیل یہ رکوع ہے۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں بڑا شوق ہے بائبل پڑھیں، تورات پڑھیں، انجیل پڑھیں، تو آئیے پڑھیے، یہ قرآن میں آج کل جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ بہت ساری آیتیں یا حکم تورات کے کوٹیڈ ہیں۔ صرف ہوا کیا کہ جب لوگوں نے غلطیاں کی، اللہ نے غلط کو نکال کر ایک صحیح کتاب ہمارے ہاتھوں میں دے دی۔ اسی کو اکتفا کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو پچھلی قوموں کی ساری باتیں اسی میں ملیں گی۔ 172 فرمایا، لن یستنکف المسیح یکون عبد اللہ، مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آرت نہیں ہے، نہ تکبر اور انکار، ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، اور ان قریب کیے گئے فرشتوں کو اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر اور انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ عمل کیے ہیں، ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت سے انکار کیا یا آر سمجھا، مراد کیا ہے کہ اس کو بوجھل سمجھا اور سرکشی اور انکار کیا، انہیں المناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی، ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا۔ بس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھائے گا۔ اشارہ ہے اللہ کے نبی کے ذریعے جو قرآن آیا اس کی طرف، پھر یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو، تو اس چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو، بس اگر بھائی اگر بہن دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا دو تہائی ملے گا، اور کئی شخص اس کے ناطے کے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل دو عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا پتہ چلا اس آیت کے صورت پوری ہوتی ہے کس چیز میں؟ پہلی بات دیکھیے کہ باطل عقائد کی اصلاح۔ کیا پتہ چلا، پچھلی قومیں ہوں یا آج کے بگڑے ہوئے مسلمان ہوں، دونوں کو اپنی اصلاح کے لیے قرآن سے رہنمائی لینی ہوگی۔ دوسری بات، کلالہ۔ کلالہ یہ کیا ہوتا ہے؟ کلالہ کہتے ہیں اس مرنے والے کو جس کا نہ والد ہو اور نہ اولاد ہو، لا ولد ولا والد، نہ بیٹا ہو نہ اولاد ہو، ٹھیک ہے؟ جس کا والد ہو اور نہ اولاد ہو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ کلالہ کی صورت میں پھر حصہ کس کو ملتا ہے؟ بھائی بہنوں کو ملتا ہے۔ ایک جملہ لکھ لیجئے بس، بھائی بہنوں کو زندگی میں جتنا مرضی دیجئے، مت انتظار کیجئے اپنے مرنے کا، کیونکہ وہ وارث نہیں ہے۔ ہاں بعد میں اب وصیت میں سے حصہ جتنا مرضی اپنے دے دیجئے بھائی بہنوں کو، لیکن جب آپ کے اپنے بچے نہ ہوں اور باپ نہ ہو، تو پھر آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بھائی بہنوں کو حصہ ملے گا، یہ مراد ہے اسے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھائی بہنوں کے حقوق کو سمجھنے والا بنا دے۔ پھر اس کے بعد آج کے اس رکوع سے جو سیکھا، نمبر ایک، اللہ کی غلامی اختیار کرنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایمان والے عاجزی کرنے والے اور نرم ہوتے ہیں، تو ہم نے بھی عاجز مزاج اور نرم مزاج بننا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہماری ٹون سے، بات کے انداز سے، ہمارے چلنے سے، پاؤں چھٹ چھٹ زمین پہ مارنے سے، گاڑی کا دروازہ کھولنے سے، ٹھک ٹھک ٹھک، یہ اندر کی بڑائی باہر آتی ہے۔ چلیے تو عاجزی سے چلیے، بات کیجئے تو نرمی سے کیجئے، اور جب کوئی دلیل دینی پڑ جائے تو پورے یقین سے دیجئے۔ پھر ہم نے سیکھا کہ حق بات کو سن کر قبول کرنا ہے۔ کتنی حق باتیں سن رہے ہیں قرآن میں؟ قبولیت کی دعا کیجئے، اللہ جو جو حکم پڑھتی جاؤں اس پہ عمل کرتی جاؤں۔ پھر کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ اللہ کی عبادت سے تکبر کرے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ دو دفعہ اس رکوع میں آیا، دیکھیے مثال دیتی ہوں۔ یہ شادی ہال، یہاں شادیاں ہوتی ہیں، پھر بیچ میں مغرب کی نماز کا وقت آتا ہے، جس کا وقت بڑا مختصر ہے۔ اب نماز پڑھنی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اب میں یہاں کیسے پڑھوں، یہ کپڑے ٹھیک کیسے کیسے، اور میں وضو کرنا پڑے گا، اور لوگوں کو دیکھنا پڑے گا، لوگ مجھے دیکھیں گے، یہ ہے آر سمجھنا۔ یا پھر میں نے اتنے قیمتی کپڑے پہننے، اگر سر سجدے میں رکھا سارے کپڑوں پہ بل پڑ جائیں گے، بڑے قیمتی گلاسز پہنے ہوئے ہیں، اگر سجدے میں گیا تو ان کے اوپر اسکریچز آ جائیں گے، یہ ہے آر سمجھنا۔ میں اتنے بڑے افسر کی بیوی، اب میں نکاب کروں، میں حجاب کروں، یہ ہے آر سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچا کے رکھے۔ پھر مومن کے اندر جو نمایاں خوبی ہوتی ہے وہ عاجزی کی ہوتی ہے، ہم نے اپنے اندر لانی ہے، اور اس بات کا بھی یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ سورت نساء پوری ہوئی اور سورت مائدہ شروع ہوگی۔ ترتیب کے اعتبار سے پانچویں نمبر کی سورت ہے، 120 آیات ہیں۔ اس صورت کے بارے میں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور کی صورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا ایک کال ملتا ہے کہ لوگوں، صورت مائدہ کے احکامات پہ عمل کرو، کیونکہ یہ منسوخ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد کچھ اور اترا ہی نہیں۔ اور اس صورت میں یا ایھا الذین آمنو کا عمل آپ نے نوٹ کرنا ہے، جہاں بھی لفظ یا ایھا الذین آمنو آئے گا اس کو ہائی لائٹ کرتے جائیے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ اس صورت میں یہ جملہ ہے، گویا کہ یہ صورت رب کا پیغام اس کے بندوں کے نام، کون سے؟ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو صورت مائدہ میں کھانے پینے کے مسائل ہیں، حلال حرام کے، اور مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، کیونکہ اس کے آخر میں ایک دعا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے مانگی تھی اپنے لیے آسمان سے خوان کے نزول کی۔ آئیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اس کا ٹاپک لکھ لیجئے, آیت 1 سے 5, پانچواں رکوع ہے. مومن کی زندگی پابند زندگی ہے. دیکھیے, عیش مستی موج, چلو تم ادھر ہوا ہو جدھر کی, یہ مومن کی ڈکشنری کے الفاظ نہیں ہیں. مومن کو پتہ ہے میں دنیا میں ایک پابند انسان بنا کر بھیجا گیا ہوں, وعدہ الست تو کر کے آیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین تو خود کہتا ہے. تو جو کسی کا غلام ہوتا ہے نا, وہ آزاد نہیں ہوتا. کہی اپنے آپ کو کہ اللہ میں تیری لگائی ہوئی پابندیوں پہ راضی ہوں, 5 وقت کی نماز پڑھنے پہ خوش ہوں, سال کے 29-30 روزے رکھنے پہ خوش ہوں, تو مجھے ان کو نبھانے کی توفیق دے. ہمیشہ اپنے اوپر پابندی لگا کر رکھیے تاکہ قابو میں رہیں. پہلی دو آیات, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو, تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے سوائے ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے, مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا, یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کرتا ہے. اے ایمان والو, اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو, نہ ادب والے مہینوں کی, نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہوں, اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں, یعنی حج یا عمرے کی نیت سے. ہاں, جب تم احرام اتار دو تو شکار کھیل سکتے ہو. جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا, ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر امادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ. نیکی اور پرہیزکاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو, اور گناہ ظلم زیادتی میں مدد نہ کرو, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. حرام کیا گیا تم پر, اب یہاں سے پروہیبیٹڈ آئٹمس, حرام شدہ چیزوں کی ایک لسٹ ہے ہمارے سامنے, اور وہ کیا ہے کہ جس میں اس چیز کا یقین دلایا گیا کہ اللہ نے اتنی زیادہ حلال چیزوں میں سے حرام چیز کتنی رکھی, ابھی آپ گنیں گے تو صرف 4 چیزیں پوری شریعت اسلامیہ میں حرام ہے. نمبر لکھ کے آیتوں پہ ڈال لیجئے تو آپ کو 4 ہی ملیں گی. بہت کچھ حرام نہیں ہے. یہاں میں آپ کو خاص طور پہ اس اینگل سے بھی کہوں گی کہ بس غیر مسلم, اور جب ہم مسلم نان مسلم ملکوں میں رہتے ہیں تو وہاں اکثر ہمیں یہ بات سننی پڑتی ہے, اسلام از سو ہارڈ, اٹس ویری سٹبن, یہ تو بڑا مشکل ہے. اور بعض مسلمان بھی کہتے ہیں ہائے میکڈونلڈ نہیں کھا سکتے, کینٹکی نہیں کھا سکتے, اور فلاں فلاں نہیں کھا سکتے, حالانکہ یہ تو نام ہے. مین چیزیں 4 حرام ہیں. دیکھیے, تم پر حرام کیا گیا مردار, مردار خود سے مرا ہوا جانور جس کو ذبیحہ نہیں کیا گیا, سلاٹر نہ کیا گیا. پھر خون, وہ خون جو جسم میں گندگی کو لے کے پھرتا ہے, کس کا دل کرتا ہے اس کو پینے کو. گٹر کی پائپوں کو ذہن میں لائیے, جسم میں چلتے پھرتے خون سے سارے جسم کی گندگی, ٹوٹے ہوئے سیلس, خرابی, یہ جسم میں خون میں ہے. پیریڈس کے بلڈ کو ذہن میں لے آئیے, یہ وہی گندے خون کی نالیوں میں سے نکلتا ہے کہ سارے مہینے کی گندگی جمع ہوتی ہے, اللہ اس کو جسم سے نکال دیتا ہے. کسی کا دل کرتا ہے ایسی چیز کو چکھنے کو بھی؟ یہ کوئی بات ہے کہ خون کیوں حرام ہے؟ پھر اسی طرح سے خنزیر کا گوشت, سور کا گوشت, اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام لیا گیا ہو, اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو, جو کسی ضرب سے مر گیا ہو, جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو, جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو, اور جسے درندوں نے پھاڑ ڈالا ہو. یعنی ان ساری صورتوں میں کامن چیز کیا ہے کہ جانور کو ذبح کر نہ سکے اور وہ خود سے مر گیا اور اس کا سارا گندا خون جسم میں رہ گیا. ہاں, جسے لیکن جس اسے تم ذبح کر لو تو وہ حرام نہیں. اور چوتھی چیز, وما ذبح حالت نصب, وہ جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو, اور یہ بھی کہ کرے کے تیروں کے ذریعے فال گیری ہو. اب یہ کیا ہے, اس کو ہم سمجھتے ہیں. آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں, اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھار رکھا ہے, جنہیں یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ نے تم کو دے رکھی ہے, بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھے تو تم اس میں سے کھا لو, اور اس پر اللہ کا ذکر کیا کرو, اور اللہ سے ڈرتے رہو, یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، کہ جب تم ان کے مہر ادا کرو۔ یہ ہے پارے کا رشتہ، ذرا غور سے سنیے گا۔ اہل کتاب یعنی کرسچین اور جیو، دو شرطیں ہیں بس۔ ان عورتوں سے بھی جب کوئی مسلمان مرد شادی کرے گا تو وہ ساری شرائط پوری کی جائیں گی جو کل پانچویں پارے کے شروع میں سمجھ آئے۔ کیا؟ تم ان کے مہر ادا کرو اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو، یعنی گھر بسانے کا ارادہ ہو، پیپر میرج نہ ہو، ویزا لینے کے لیے صرف شادی نہ کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں، اور آخرت میں وہ ہار جانے والوں میں سے ہیں۔ کیا پتہ چلا اس حصے میں؟ سب سے پہلی بات دیکھیے، عقود، عقد کی جمع، جس کے معنی گرہ لگانے کے ہوتے ہیں۔ کسی چیز میں گرہ کب لگتی ہے؟ جب اس کو باندھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پختہ کرنے کے معنی ہے عہد و پیمان کے۔ مومن کی پوری زندگی ایک پابند زندگی ہے۔ ایک تو ہے جو ہم خود وعدے کرتے ہیں، اچھا وعدہ کرتی ہوں، یا کسی کو امید دلا دیتے ہیں، اچھا میں آؤں گی، یہ بھی وعدہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے کون سا لفظ وعدہ بولا تھا، تو دیکھیے وعدوں کے لفظ تو وہ فلمی گانوں میں بولے جاتے ہیں، عام زندگی میں کہاں سارا دن کہتے ہیں وعدہ کرتا ہوں۔ مثلا آپ اپنے ہسبینڈ سے کہتے ہیں سبزی لے آئیے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا جا رہا ہوں، لے آتا ہوں۔ آگے سے یہ بولتے ہیں کہ اچھا میں وعدہ کرتا ہوں بیگم سبزی لے کر آتا ہوں، کبھی کسی نے کہا؟ فلموں والے کرتے ہوں گے، حقیقت میں نہیں ہوتے۔ تو لفظ وعدہ جو ہوتا ہے نا، اس میں امید دلانا ہوتا ہے، آپ سے اگلے کو یہ امید لگ گئی۔ آپ شادی کارڈ پہ لکھتے ہیں 6 بجے استقبالیہ، اور 7 بجے مہمان آ گئے کھانا، اور 8 بجے رخصتی۔ آپ نے لوگوں کو امید دلا دی۔ اب 6 بجے بیچارے ہال میں آئے تو بھی کرسیاں بھی نہیں لگیں صحیح، گھر والے کوئی نہیں، بھائی کیا ہوا؟ ارے 1 گھنٹہ تو لیٹ عام بات ہے، 7 بجے لڑکی والے خود آئیں گے، پھر اس کے بعد مہمان آئیں گے، 2-3 گھنٹے کے بعد ہوگا۔ آپ کو یہاں آنے کا وقت دیا گیا 2 بجے، آپ کا وعدہ ہے، آپ کو آنا چاہیے، ہم سب کو بھی آنا چاہیے، اپنے اپنے وقت پہ اپنی اپنی جگہوں پہ موجود ہوں، کلاس شروع ہو جائے، یہ وعدہ ہے، اوفو بالعقود۔ آپ سے کہا کہ 2:30 آپ کا پارا شروع ہوگا، تو آپ کو مجھ سے تعاون کرنا چاہیے، 2:30 پہ ماحول ایسا بناؤ جیسا اس وقت بنا ہوا ہے، یہ وعدے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مومن خاموش وعدوں کے بندھن میں بندھا ہوتا ہے۔ منگنی ایک وعدہ ہے، شادی ایک وعدہ ہے، جاب کانٹریکٹ پہ سائن کیا یہ ایک وعدہ ہے، یہ نہیں کہ ادھر سے اچھی ملی ادھر چل پڑے۔ اور آپ والنٹیئر سائن کرتے ہیں، والنٹیئر فارم فل کرتے ہیں، یہ ایک وعدہ ہے۔ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا کام کروں گی، میں آپ کے ساتھ مل کے کام کروں گی، یہ ایک وعدہ ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امید دلائیں اور کام چھوڑ دیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ گھر بیٹھ جائیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ ڈسپلن کو قائم رکھنا ہے۔ چلیے خود سے پوچھئے، کیا میں عہد و پیمان نبھاتی ہوں؟ اور یاد رکھیے کہ عہد مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ حضرت زید بن اسلم عہد کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کا عہد، وہ کون سا ہے؟ اشہد اللہ الہ اللہ، یہی وعدہ لفظ کی صورت میں ہماری روحیں اللہ کے ساتھ کر چکی ہیں۔ پھر آپس کی یگانگت کا قسمیہ عہد، یعنی آپس میں قسم کھا کر کبھی کبھی آپ عہد باندھ لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح شرکت کا عہد، کہ ہاں شریک ہوں گی۔ تجارت کا عہد، لین اور دین، آپ نے کہا یہ چیز خریدتی ہوں، دکاندار نے آپ کے لیے منگا دی، اب آپ کہتے ہیں میں نہیں لے رہی، عہد ٹوٹا۔ پھر اسی طرح نکاح کا عہد، نکاح بھی ایک عہد ہے۔ پھر قسمیہ وعدہ، قسم کھا کر جو وعدہ کیا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے اس حصے میں ہم نے حرمت والے 4 مہینوں کا تذکرہ پڑھا، نام نوٹ کر لیجئے، محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو شروع دن سے حرمت والے ہیں۔ اصل میں اس کے بیک میں تھوڑی سی ہسٹری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے، یعنی شروع سے لے کے 4 مہینے حرمت والے تھے، لوگوں میں اتنے فساد اور جھگڑے ہوئے کہ ان 4 مہینوں کے سوا امن چین تھا ہی نہیں، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ تو لہٰذا ان 4 مہینوں کی ایک خاص شانتی اس دور میں بھی تھی۔ پھر اس میں ہم نے خاص طور پہ پڑھا ہے کہ تعاون علی البر و تقویٰ، یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے، سمجھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، سوال کیا اللہ کے نبی، مظلوم ہونے کی صورت میں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ مدد کریں، یعنی اس کی مدد کریں، اس کو ظلم سے ہٹائیں، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ سوچئے، ساس تانے دے رہی ہے اور نئی نویلی بہو بیچاری کانپ رہی ہے. اب بہو کی مدد تو آپ کر دیتے ہیں مظلوم کو، اس سے ظلم سے بچاتے ہوئے، ظالم کو کیسے روکیں؟ فرمایا اسے ظلم نہ کرنے دو، ظلم سے روک لو، یہی اس وقت اس کی مدد ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6952 نمبر کی. کیا پتہ چلا کہ اگر غلط کام کرنے والے کو آپ نہیں روکیں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ وہ اور غلط کام کرے گا. تو اچھے طریقے سے برے کام کرنے والوں کو روکنا چاہیے. پھر اس میں ہم نے حلال حرام کو دیکھا آیت 3 میں، تو یہ ایک میپ ہے آپ کے سامنے، حلال اور حرام اشیاء. دیکھیے ایک چھوٹی سی چیز سمجھ لیجئے، حلال کیا ہے یا مباح کیا ہے؟ وہ چیزیں جن کی حرمت پر قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل موجود ہو. مثلا جیسے ابھی پڑھ لیا، خون، مردار، خنزیر، خمر، مردوں کے لیے ریشم اور سونا پہننا، یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، یعنی حرام کی گئی دونوں قسموں کے علاوہ دیگر تمام اشیاء جو مجموعی اور عمومی آیات پر حلال ہیں، وہ کون سی ہیں؟ مثلا آپ دیکھیں کہ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کئی چیزیں جو اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی، پھر ان کا کیا حکم ہے؟ تو ایک اصل سمجھ لیجئے، جس پہ کچھ نہیں کہا گیا وہ حلال ہے. خاموشی میں حلت ہے. حرام کیا ہے؟ وہ چیز جو کسی مذہب یا کفر، تہذیب سے مشابہت کی وجہ سے حرام قرار پائے. بس آپ دیکھیں کہ پادری ایک خاص لباس پہنتے ہیں، کرسچنز کے جو پریسٹ ہوتے ہیں. اب اگر وہ لباس کوئی پہنے گا تو مماثلت ہو جائے گی. پھر اسی طرح تلک لگاتے ہیں کچھ لوگ، کچھ کڑا پہنتے ہیں، کوئی سلیب ہے، مانگ میں سندور ہے، تو ہر وہ چیز حرام ہے. نمبر ایک، جس کی واضح حرمت ہے قرآن میں حدیث میں، اور دوسری بات جو کسی غیر مذہب کا شاعر ہو. بس ان دو کو حرام سمجھیے. اس کے علاوہ جو چیزوں پہ کچھ بھی نہیں ہے وہ حلال ہے. گاڑی حلال، ٹرین حلال، ریمائک حلال ہے، کرسیاں حلال ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں ساری غلط ہیں. وقت کے ساتھ سائنٹیفک ایجادات ہوتی جا رہی ہیں، یا سب حلال ہوں گی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم نے اس حصے میں رشتے کی بات کرنی ہے، جو آج کا تھیم رکھا گیا تھا، کیونکہ یہ موضوع قرآن پاک میں ادھر آتا ہے. آپ دیکھیں کہ شادی شوہر اور بیوی کے مزاج کا ایک اظہار ہوتی ہے. آگے بھی ہم پڑھیں گے، جیسے ہوتے ہیں ویسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. الطیبات للطیبون اور الخبیثات للخبیثون. چوائس، آپ چار عورتوں کو بازار بھیجیں سیم دکان پہ، چاروں مختلف قسم کے ڈیزائن پسند کر کے لائیں گی. بعض دفعہ اگر آپ کسی ڈیزائن کو دیکھیں اور آپ کہیں گے یہ کون لے گا، اتنا بیکار، اتنا بھدا، اتنا بڑا، اتنے میں ایک عورت آئے گی، اسی پہ ہاتھ ڈالے گی، کٹوائے گی اور لے جائے گی. جس طرح کپڑا خریدتے وقت ہماری چوائس ہے، ہمارے کپڑے ہماری پرسنالٹی کو کھولتے ہیں، پرسنالٹی کو دکھاتے ہیں، اسی طرح رشتے کا انتخاب ہمارے ایمان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. مسلمان مرد، غیر مسلم عورت، شرط یہ ہے کہ وہ اہل کتاب ہو، اس سے شادی کر سکتا ہے. یہ ایک رخصت ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پابندی بھی لگ گئی تھی کچھ عرصہ، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ مرد ایسی خوبصورت عورتوں سے، گوری چٹی اور جو بالکل حیا سے آ رہی تھی، ان سے شادیاں کرنے لگے. اب ایک طرف تو مسلمان سیدھی سادھی عورتیں گھر بیٹھی رہنے لگیں، اور دوسری بات ہے کہ ان عورتوں کی وجہ سے بے حیائی امت مسلمہ میں آئی. جب حضرت عمر نے مجموعی طور پہ اس مسئلے کو محسوس کیا کہ بہت ہی کرنے لگ گئے ہیں، تو پابندی لگا دی کہ کوئی نہیں کرے گا. آج کے دور میں کیا ہوتا ہے؟ آپ بیٹے کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجتے ہیں، کسی کا شوہر جاب کے لیے یا کمانے کے لیے باہر جاتا ہے، وہاں ایک عورت پسند آ گئی، اب اکیلے ہیں، کوئی تو چاہیے. اب تو اس سے بھی بات گزر گئی، وہ کہتے شادی کر کے کیوں پھنسنا ہے، ایسے ہی رہ لو، لیونگ ٹوگیدر. جی معروف بات ہے کہ جو پڑھنے لکھنے بھی جاتے ہیں وہ بھی بہت کم بچتے ہیں، خود راہ جاتی چیزیں ہاتھوں میں آتی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا سنیریو دیتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ بالکل نان ایشو ہے، ایسا نہ ہوا نہ ہوگا آپ کے ساتھ، اللہ نہ کرے کوئی ایشو ہو، لیکن جو لوگ باہر ہیں آج ان کے لیے یہ بگ چیلنج ہے. This is a big, big, big challenge. آج میں صرف چیلنج رکھوں گی اس موضوع تک کہ لڑکا مسلمان ہے, لڑکی غیر مسلم ہے, اور غیر مسلم بھی نہیں کہوں گی پورا, وہ آگے جا کے ایک اور جگہ قرآن میں حصے میں آئے گی بات. یہاں ہم بات کریں گے اہلیہ کتاب, اور یاد رکھیے وہ ایتھیسٹ نہ ہو, وہ اللہ کو مانتی ہو. آج کے دور میں کیا حکم ہے, 80-90% یہود اور نصارہ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں. میں آپ کو اس کی گواہی اپنے پچھلے 10 سالہ سفروں میں ارد گرد ملنے والے لوگوں سے دے سکتی ہوں. وہ بولتے ہیں مجھے خود سمجھ آ جاتا ہے, جیسے میں ان سے بات کروں گی, ہاں یہ وہ یہ, تو اس لیے وہ سمجھ جاتے ہیں مسلمان ہیں. میں ان کو کہتی آر یو مسلم رائٹ, نو. پھر میں اسے کہوں گی اچھا کرسچن, یس مائی موم واز, بٹ آئی ایم ناٹ پریکٹسنگ کرسچن ٹو. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ گاڈ, نو گاڈ, آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ, یہ کہتے ہیں لوگ. یعنی آج دنیا میں ایتھیزم کا فیشن ہے, رواج ہے. تو جو عورتیں اپنے دین پہ بھی نہیں رہیں وہ کدھر گئیں؟ چلیے مان لیتے ہیں کہ اپنے دین پہ پکی ہیں, کر سکتے ہیں, شرائط وہی ہیں جو ادھر لکھی ہیں, حق مہر بھی ہوگا, چھپی دوستی بھی نہیں ہوگی. آپ مجھے بتائیے, آپ کو میں ایک جملہ بولنے لگی ہوں, بڑے دل سے سنیے گا. آپ کا بیٹا ہے نیک, آپ کا بیٹا ہے نمازی, آپ کا بیٹا ہے دائی, آپ کا بیٹا ہے اللہ رسول کی محبت میں چور. بڑی خوشی سے اس کو اجازت دیجئے جائے کسی کتابی عورت سے شادی کرے. تھوڑا سا عرصہ نہیں گزرے گا وہ عورت مسلمان ہو جائے گی, اگر آپ کا بیٹا پیور مسلم ہے. یا جس مرد نے شادی کرنی ہے وہ خود اسلام کی محبت میں چور ہے, وہ تو کرے. مسئلہ کیا ہے کہ جو ہمارے بیٹے اور ہمارے بھائی اور شوہر ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں, وہ تو خود 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے. دو میں سے ایک بات ضرور پھر ہوگی شادی کے بعد, یا تو کچھ عرصے بعد شوق پورا ہو جائے گا تو گھر ٹوٹ جائے گا, یا پھر وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, شادی ہوئی مغرب کے وقت, مرد نے کہا میں نے نماز کے لیے جانا ہے, عورت کو تو نماز نہیں, اس کا تو تصور ہی نہیں. چلیے وہ نماز پڑھنے چلا گیا, یہ بیٹھی رہی. ڈنر سرو ہوا, شراب ہے, پک کا گوشت ہے. دلہا کہتا میں تو نہیں کھاؤں گا یہ. دوسرا اختلاف, عورت کہے گی آئی لائک پک, وہ تو کھائے گی, اس کو تو ڈرنک کرنا ہے. دوسرا اختلاف ہو گیا. وہ کہتی ہے شادی کی موقع پہ ڈانس ہوگا میوزک کے ساتھ. یہ کہتا ہے ہاؤ از اٹ پاسبل, میں تو نہیں کروں گا. یہ بلاتا ہے مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کے لیے. وہ کہتی ہے نو آئی ول گو, آئی وانٹ ٹو گو ٹو چرچ. میں تو جا کے چرچ میں کرائسٹ کے نام پر نکاح پڑھاؤں گی. چوتھا بڑا فرق ہو گیا. چلیے اللہ اللہ کر کے کچھ نہ کچھ ہوتے ہواتے. کپڑے لباس کی تو اب میں بات ہی نہیں کرتی, وہ تا نہیں دے دے گی کہ تمہاری اپنی بہنوں کی شادیوں پہ جو پہنا تھا وہ کوئی اسلامی لباس تھا. خیر, رات کو گھر آئے, عشاء کا وقت ہوا, مرد نے نماز پڑھی, عورت نے نماز نہ پڑھی. صبح ہو گئی, مرد کو مسجد کے لیے جانا ہے, وہ طہارت حاصل کرتا ہے, اس کو غسل ہے, واجب ہے, وہ غسل کرتا ہے, عورت کو غسل کی پرواہ نہیں. فجر پڑھ کے آیا, ناشتے کی ٹیبل پہ پھر جھگڑا. جمعے کا دن تھا, مرد کہتا ہے میں نے جمعے میں جانا ہے. مجھے بتائیں 24 گھنٹے میں دونوں میں کتنی دفعہ لڑائی ہو چکی ہوگی؟ کم از کم 10 دفعہ. یہ گھر بنے گا؟ صرف وہی ساتھ رہتے ہیں جو خود بھی نام کے مسلمان ہوتے ہیں, اس سے زیادہ کیا کہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے رشتوں سے بچائے, یہ بے جوڑ رشتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے خوبصورت دائی دین بنائے کہ ہم پہلے مسلمان ہوں, پھر دوسرے بھی ہوں, پھر جس کو جس سے مرضی کیا جائے. لیکن ایسی شادیاں گل کھلاتی ہیں, ہونے والا بچہ بعد میں وہ نہ مسلمان رہتا ہے اور نہ وہ اہل کتاب رہتا ہے, اس کا کوئی تیسرا ہی مذہب بنتا ہے. اور اگر گھر نہ بسے, شادی کے بعد ڈائیورس ہوئی, بچہ چلا گیا ماں کے ساتھ, تو وہ کرسچن بن جائے گا. اور اگر بچہ بن گیا, ماں باپ کے پاس آ گیا, تو ماں اس کے اوپر الزام لگائے گی. کتنی کہانیاں باہر میں گھر گھر پڑی ہیں, اور سب سے زیادہ محروم اس دور میں وہ بچے ہیں جن کے باپوں نے غیر مسلم عورتوں سے شادیاں کی. اور اینڈ پہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ سچ بتاؤں, اندر کی بات ہے, آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگی. شوق پورا کر کر آ کے پھر وہ دو بچے ہی کرتے ہیں, دو بچے پیدا کرتے ہیں, عورت کو پیچھے کرتے ہیں, اور وہ بچے لا کے ماں کی گود میں ڈالتے ہیں, دادی یہ پوتے پوتی سنبھالو. پھر وہ بوڑھی دادیاں پالتی ہیں. بروکن فیملی سے آپ کہاں سکون دیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس معاملے میں ہدایت دے دے. چلیے اس رکوع میں سے عمل کے نقطے نوٹ کیجئے گا. پہلی بات, اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے, آپ بھی مان لیجئے اس کو. معاہدوں کی پابندی کرنی ہے, گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا, اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اس پر یقین رکھیے. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تعاون کیجیے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اس پر اپنا یقین رکھتے ہوئے اللہ سے رحم مانگیے. چوری چھپے دوستی نہیں کرنی. دیکھا آپ نے کہ یہاں غیر مسلم عورت سے بھی چوری چھپے دوستی نہیں کرنی، اور ہمارے ہاں 98% ایسی شادیاں لو میرج ہوتی ہیں، پہلے محبت ہو جاتی ہے پھر شادی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. آگے ہے رکوع نمبر 6، آیت نمبر 6 سے 11. ٹاپک لکھیے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے پیار سے اس میں ایمان والوں کو پکارتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کیا کرو. یا ایھا الذین آمنو اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. یہ اصل میں وضو کا طریقہ ہے. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو اہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کو مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو. ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو. اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو. تم پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں، انہیں یاد رکھو، اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا، جبکہ تم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں خلاف عدل بات پر امادہ نہ کرے، عدل کیا کرو جو پرہیز کاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر اور ثواب ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا، وہ دوزخی ہیں. اے ایمان والو، اللہ نے تم پر جو احسان کیا ہے اسے یاد کرو. جب ایک قوم نے تم پر ہاتھ بڑھائے تھے، یعنی دست درازی کرنی چاہی تھی، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک لیا. اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. کیا پتہ چلا اس پورے حصے میں آپ کو مجھے اپنے لیے عمل کی بات کیا ملی؟ کہ اسلام زبان سے عہد اور ایمان عمل سے اطاعت کا نام ہے. جب آپ اسلام کہتے ہیں نا کہ اسلام قبول کیا، تو آپ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. ایمان کیا ہے؟ اب آپ اس کلمے کی گواہی اپنے عمل سے اطاعت کر کے اور اس عہد کا اظہار کر کے کرتے ہیں. چند سیکنڈ کے لیے خود سے پوچھئے، کیا میں اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان بھی لے آئی ہوں؟ دیکھیں نا، بار بار یا ایھا الذین آمنو کی بات آپ کے سامنے آ رہی ہے. پھر اس حصے میں آپ نے دیکھا کہ یہ بات سمجھ آئی. پہلے عمل کے نقطے نوٹ کریں، اس میں بہت ساری باتیں کلیئر ہوں گی. پہلی بات دیکھیے کہ پاکیزہ زندگی گزارنی ہے. دین اسلام سے زیادہ پاکیزہ کوئی نہیں، اور مسلمان عورت سے پاک عورت کوئی نہیں. یہ ویسٹ میں مشہور ہے، سب سے پیور عورت مسلمان عورت ہے. اور ان کے معروف جملے، ان کے اپنے سٹیٹسٹکس ہیں کہ 20 سال کی عمر تک پہنچنے میں ایک لڑکی 3 سے 4 پارٹنر بدل چکی ہوتی ہے. یہ امریکن کانسیپٹس ہیں. ایک لڑکا 15 سے 16 سال کی عمر میں ہر وہ کام کر چکا ہوتا ہے جو شادی کے بعد کیا جاتا ہے. کہاں سے پاکیزگی آئے گی؟ ایمان پاکیزگی کا نام ہے. اگر آپ نے، میں نے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اسلام نہ دیا، یہ تعلیمات نہ دی، تو یاد رکھیے گندگی کا رخ اب اس طرف بھی ہے. پھر اگلی بات ہم نے سیکھی کہ اللہ نعمتیں دیتا ہے، شکر گزار بننا. اللہ تعالیٰ انسان کے سارے کاموں سے باخبر ہے، یہ شعور رکھ کر کام کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے حق اور انصاف پر قائم رہنے والا بننا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف رشتہ داری ہے، دوسری طرف اللہ کی بات ہے. رشتہ دار غلط بات کر رہا ہے، لیکن رشتے کا نام لے کر غلطی میں اس کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ کہنا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں اس وقت اس بات کو نہ مانوں. پھر اسی طرح ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہ رویہ اپنانا ہے. دعا کیجیے اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے. حق کی گواہی دینے والا بننا ہے. وہ کیسے دیتے ہیں؟ لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے. الحق مر, ٹروتھ از بٹر. جو بھی ہے ہم نے تو حق ہی کہنا ہے, کوئی بھی نہ سنے, ایک بھی نہ مانے, ہماری بلا سے ہمیں بات کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ کوئی ڈاکٹر ہو صرف اس لیے کڑوی دوا دینا چھوڑ دے کہ مریض بھاگ جائیں گے, تو مریضوں کو پھر صحت بھی تو نہیں ملے گی. تو ہمیشہ دائی دین کا کام ہے کہ سچ بات کرے, سیدھی سیدھی بات کرے, اس کو ادھر ادھر الجھا کر نہ کرے. پھر اسی طرح وضو, طہارت اور غسل کی حکمت. آپ دیکھیے کہ کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ نے وضو کا طریقہ ادھر بتا دیا, اتنے تپاک سے آپ دیکھیے پڑھا. لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات نوٹ کیجئے, وضو کا طریقہ ان آیتوں میں ہے لیکن ترتیب اور اس کے بیچ کی وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم کرتے ہیں. وہ کہاں سے آئیں؟ حدیث سے آئیں. کیا پتہ چلا؟ حدیث کو سمجھے بغیر, حدیث کوٹ کیے بغیر ہم تو وضو بھی نہیں کر سکتے. پورے قرآن میں کہیں نماز کا طریقہ نہیں ہے. مت سوچئے کہ آپ نماز کا طریقہ سیکھنے آئے ہیں. یہ بار بار کہا جائے گا نماز پڑھو, نماز خشوع والی, نماز رکوع والی, لیکن طریقہ کہاں ہے؟ حدیث میں. ایک جملہ لکھ لیں, جم. ہر زبان کو سمجھنے کی ایک ڈکشنری ہوتی ہے, قرآن کو سمجھنے کی ڈکشنری حدیث ہے, سنت ہے, سیرت ہے. اس کو چھوڑ کر آپ اور میں آگے نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. ساتواں رکوع دیکھیے, آیت 12 سے 19, 12 to 19. اس کا ٹاپک ہے اہل کتاب کی عہد شکنی اور دینی بگاڑ. آپ دیکھ رہے ہیں پوری صورت میں عہد, وعدے, کمٹمنٹس, جو کہا ہے وہ کرو. تو اہل کتاب بھی کب بگڑے؟ جب انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیا. آیت نمبر 12, 12, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا, اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے. اس آیت کو ذرا غور سے سنیے گا. آپ اور میں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بہار آئے, سکون آئے. کتنے لوگ چاہتے ہیں پاکستان سپر پاور بن جائے, دنیا کا امیر ترین ملک بن جائے, پرسکون ملک بن جائے, دوسری جگہ کے لوگ بھاگ بھاگ کر اس ملک میں آئیں کہ یہاں بہت اچھی چیزیں ہیں. تو اس کا نسخہ ہے, لکھ لیجئے اس آیت کا سب ٹاپک, پاکستان کو بہترین ملک بنانے کا نسخہ. اور کسی آرگنائزیشن, کسی کام کو کرنے میں اگر یہ سب کچھ آ گیا, اللہ اس کو بھی عزت دے دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین کام کرنے والا بنا دے. دوبارہ سنیے, اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا, اور انہی میں سے 12 سردار مقرر فرمائے. آرگنائزیشن, ڈسپلن سے پہلے آرگنائزیشن, کس نے کیا کام کرنا ہے. ڈیوٹیز ڈسٹریبیوشن لازمی ہوتی ہے. پھر اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ کا ساتھ کن کے ساتھ ہے؟ مشروط ہے یہ بات, کنڈیشنل ہے. کہاں؟ اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے, تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں. اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو پورے پورے وعدے لے لیتا ہے, لیکن جن کو نہیں ماننے ہوتے پھر وہ اللہ کے ساتھ کر کے بھی وعدے اسی طرح توڑ دیتے ہیں جیسے بندوں کے ساتھ وعدے کر کے توڑ دیتے ہیں. پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اپنی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں, اور جو کچھ نصیحت ان کو کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے. ان کی ایک نہ ایک خیانت تجھے ملتی رہے گی. ہاں تھوڑے سے ایسے بھی نہیں, ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں, بس تو انہیں معاف کرتا رہے. بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا, انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا. جو ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض اور عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی, اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں سب کچھ بتا دے گا. اے اہل کتاب, یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا. آپ نوٹ کریں, یہ جملہ اس سورت میں بار بار آ رہا ہے. سورت بقرہ میں تین بار اجتماعی طور پہ بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم کی صورت میں. اس صورت میں خاص طور پہ علماء یہود, یہود کے دین دار لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے, رغبت دی جا رہی ہے, مخالفت چھوڑ دو, ضد چھوڑ دو, تعصب کی باتیں نہ کرو. کیوں؟ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو آپ کو بڑی امید تھی یہود سے, وہ پہلے سے دین کا کام کر رہے تھے. اب ایک شخص کہیں دین کا پیغام لے کر آتا ہے تو اس کو امیدیں کس پہ ہوتی ہیں؟ دنیا دار, گمراہیوں میں پڑے ہوئے, نہیں نہیں وہ تو یہ پسند ہی نہیں کرتے. اس کو امید ہوتی ہے ان لوگوں سے جو پہلے سے دین کو پسند کرتے ہیں, دین کے نام پہ کچھ کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں سینے سے لگائیں گے. لیکن تعصب, تفرقہ بازی, جماعت بندی, گروہ بندی, ذات برادری, یہود نے ان چیزوں کو اللہ کے نبی سے فیض لینے سے روک دیا. یہاں یہی کہا جا رہا ہے ضد چھوڑ دو, آ گیا وہ نبی جس کا انتظار تھا, لے لو خیر, اس سے فائدہ تم کو مل جائے گا. اپنی 1.5 inch کی مسجدیں الگ نہ بناؤ, اجتماعیت کے لیے کام کرو, دین کی وحدت کو توڑو نہیں. لیکن دیکھ لیجئے اللہ کی بات ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرتی, کیونکہ دل تو پردوں میں آ چکے تھے. فرمایا وہ ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے جن کو تم چھپا رہے تھے, اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی, جس کے ذریعے سے اللہ انہیں جو رضا الہی کے در پہ ہوں, جو رضا رب کے در پہ ہوں, سلامتی کی راہ بتلاتا ہے, اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے, اور راہ راست کی طرف راہبری کرتا ہے. یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. ذرا سے اس پہ غور کیجئے گا, کیسے بڑا جملہ ہے, ان اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. وجہ کیا بنی؟ ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں, سب بولیں غلوب, شاباش, بڑھا دیا, درجہ بڑھا دیا محبت میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو جواب دو, کیا آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ مسیح نے مریم اور ان کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو کوئی اللہ پر اختیار رکھتا ہو؟ آسمان اور زمین دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ ہی کا ہے, وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں. خوش فہمیاں, آپ کہہ دیجئے پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو, وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دے دیتا ہے. یعنی تم اللہ کے اس قاعدے سے باہر نہیں ہو. زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے, اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. اے اہل کتاب, ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا. پھر وہی باتیں, سبحان اللہ, آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو ہر حجت پوری کروا رہا ہے لیکن نئی بات مانتے. جب لوگوں کے دلوں پہ تعصب کے پردے پڑ جائیں, اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنے کا گمان پیدا ہو جائے, زوم پیدا ہو جائے, تو وہ بات نہیں مانتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اے اہل کتاب, ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا, وہ جو تمہارے پاس صاف صاف بیان کرتا ہے, تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں, بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اشارہ ہے کہ تم سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے, نہیں آئے, بنی اسماعیل سے آئے. کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے. تو اس پورے حصے میں آپ نے, میں نے کیا دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ پہلے خواہش کرتے ہیں. لکھ لیجئے جملہ, پہلے خواہش کی جاتی ہے کچھ کام ہو, کوئی آئے, کوئی بات بتائے, کچھ ہمارے بھی نصیب جاگیں, کچھ اللہ ہم سے بھی لے لے, یہ پہلے کی باتیں ہوتی ہیں. پھر وہ موقع آ جاتا ہے, یہ موقع ایک امتحان ہوتا ہے, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کورس شروع کریں, کورس شروع کریں, کورس شروع کریں, کلاس شروع کریں, کلاس شروع کریں, بہت لوگوں کو لائیں گے, بہت لوگ آئیں گے. ہوتا کیا آپ کو بتاؤں, ابھی آپ کے ساتھ تو یہ تجربے نہیں ہوئے, لیکن عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے, کورس شروع ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں, اس سے بھی زیادہ آتے ہیں جن کی امید تھی, پر وہ نہیں ہوتے جو بلاتے ہیں. دعا کیجئے یہ اصول ہم پر نہ لاگو ہو. ایک مجھے اپنا کورس یاد آتا ہے, ناروے میں نئے نئے گئے تھے, لڑکیوں یعنی لیڈیز کی کلاس شروع کر دی سبیل الجنہ, ابھی پانچ پورے پارے ہوئے تو رمضان آ گیا. رمضان میں دورہ قرآن ہوا. دورہ قرآن میں بہت سارے نئے لوگ آئے اور اس میں یوتھ آئی, اور مجھے یاد ہے کہ وہ تزکیہ نفس والا دورہ قرآن تھا 2010 کا. خیر ان میں سے کچھ ینگ لڑکیاں ایک دن پارے کے بعد میرے پاس آ گئیں, کہنے لگیں کہ ٹیچر ہم نے آپ سے اور سیکھنا ہے, ہمیں پڑھا. اور وہ الٹرا موڈ لڑکیاں تھیں اپنی سوسائٹی کی, جس کو وہ خود کہتی تھی ہم بگڑے ہوئے لوگ ہیں. بہرحال کہنے لگی کہ رمضان کے بعد کیا ہوگا, آپ کلاس شروع کریں. ہم نے کہا ہمارے پاس ویل الجنہ ہو رہی ہے. کہنے لگی یہ تو ویک ڈیز کی ہے اور ہم تو پڑھتے پڑھاتے اور جابز ہیں, ہمیں ویکینڈ کی کلاس چاہیے. کیا ہوگا, ہم آئیں گے. اس کے منہ کے لفظ مجھے یاد آتے ہیں, کہنے لگی 14 گرلز, 14 لڑکیاں میں لے کر آؤں گی اور بھی آ جائیں گی. خیر ہمارا کوئی پلان نہیں, چھوٹا سا ہمارے پاس کمرہ تھا, اتنے بڑے ہال کا تو ابھی تک بھی کہیں تصور نہیں جہاں آپ بیٹھے میں اس وقت. ہم نے میٹنگ کی, ساتھی تھے اپنے جو سبیل الجنہ کے ساتھیوں میں کچھ لوگ جن کا ایمان بڑی جلدی پھوٹ جاتا ہے, پھٹے پھٹے پڑتے ہیں, ان کا دل کرتا ہے کچھ اور کرے. وہ ینگ بچیاں تھیں, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ویکینڈ کا کورس شروع کریں. میں نے کہا سٹاف کون ہوگا, کام کون کرے گا, یہاں تو آپ لوگ 5 دن آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم 7 دن آئیں گے. ہفتہ اتوار 2 دن کر کے ہم نے سبیل الہدا کے نام پر ایک کورس شروع کیا. ہمارے اس روم کی کیپیسٹی اس وقت میکسیمم 50 لوگ تھی, 50 سے 60. 80 سے 90 لوگوں کا رجسٹریشن اس میں ہوا. لیکن مزے کی بات جو بتانے کے لیے اتنی سٹوری سنائی آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے, نہ وہ آئی اور نہ 14 لڑکیاں آئیں جو کہہ گئی کہ کورس شروع کریں. کچھ لوگوں کا بس اتنا ہی حصہ ہوتا ہے, وہ بلاتے ہیں, اس کے بعد ان کا حصہ نہیں ڈلتا. کچھ کو بعد میں حصہ ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے. اس کو در سے سنیے, اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے. یہ بنی اسرائیل کی باتیں میں اور آپ کیوں سن رہے ہیں؟ آج ہم میں سے کون ہے؟ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارا کام کسی اور سے نہ لینا. اگر ہم بلانے والے ہیں تو ہم بیٹھنے والے بھی ہوں اور ہم سیکھنے اور سکھانے والے بھی ہوں. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا جو دنیا میں ہوتا ہے. بڑی بات کیا ہے کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک اپنے کام پہ رکھے. اسلام کا ایک مزاج اس میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کب دنیا سے گئے؟ جب کب اپنے عہدہ خلافت سے اترے؟ جب دنیا سے گئے. عمر کے بعد عثمان کب خلیفہ بنے؟ جب عمر کا انتقال ہوا. ڈیتھ بیڈ تک وہ خلیفہ تھے, اپنی زندگی میں نامینیٹ کر گئے. یہ مزاج ہے. اسلام ریٹائرمنٹ کو پسند نہیں کرتا کہ آپ سارا کچھ کر کرا کے تجربہ کریں اور اس کے بعد آپ کو ہٹا کر چند نئے لوگ لے آئے. ہاں وہ بڑھانے کا ایک انداز ہے جو اللہ کے نبی کا تھا. ٹیم بڑھتی جاتی ہے, پہلے لوگ پھولوں کی کلیوں کی طرح پیچھے کھڑے ہوتے جاتے ہیں اور نئی پتیوں کو جگہ دیتے ہیں. پچھلی پتیاں کھڑی رہیں گی اور وہ سیکیورڈ ہوں گی. ذرا سا پھول کو کوئی جھٹکا لگا وہ گرتی ہیں, اندر والوں کو نہیں گرتی. یاد رکھیے اگر پچھلے لوگ گرتے جائیں گرتے جائیں تو آنے والے بھی انسیکیور فیل کرتے ہیں. یہی گھر کا اصول ہے. ایک ساس بہو کو لاتی ہے, آہستہ آہستہ اس کو جگہ دیجیے, اسپیس دیجیے, پہلے سیکھیں, اس کے لاڈ کریں, پیار کریں, پھر وہ بہو اٹھنا چاہتی ہے, کھڑا ہونا چاہتی ہے, اس کا بھی دل ہے میں کچھ کروں, اس کو جگہ دیجیے. آپ پیچھے اس کے کھڑے ہو جائیں سپورٹر بن کر, دیکھتے کہ خوش ہوں. اور اگر آپ کہیں نہیں چمچا میں تمہیں نہیں دے سکتی, چابیاں تمہیں نہیں دے سکتی, اس گھر میں میری مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلے گا, یہ بھی نہیں ہوگا, تو یاد رکھیے آپ اکیلے رہ جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم ان باتوں پہ عمل کریں. کچھ اور باتیں جو اس عمل سے سیکھی. نمبر ایک, رسولوں کی مدد کرنی ہے. آج کیسے کرنی ہے؟ رسولوں کے مشن پہ چل کے. اور مشن کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا. زندگی کا آخری قطرہ بھی, یعنی خون کا آخری قطرہ بہ جائے اور زندگی کے آخری سانس ہو, وہاں بھی اللہ کا نبی کہہ رہا تھا صلاۃ وما ملکت ایمانکم, لوگوں نماز اور اپنے زیر دستوں کا خیال رکھنا. تو مجھے آپ کو بھی زندگی بھر یہ دین کا کام کرنا ہے, اور اللہ کرے کہ موت تک ہم اس کام کو کریں اور ہمارے بعد ہماری نسلیں اس کام کو کریں. کبھی زندگی میں کوئی یہ نہ کہہ دے ہاں یہ وہ ہیں جو کام کرتی تھیں, ہاں ہم آتے تھے تو یہ یہاں دکھتی تھیں, ہاں یہ پہلے یہاں تھی اب ادھر تھی. یہ بھی اچھا نہیں ہے. دیکھیے کسی کو نہیں اچھا لگتا گھر ٹوٹے اور جڑے. ایک گھر ٹوٹتا ہے پھر دوسرا بنتا ہے, یہ مرحلے بڑے سخت ہوتے ہیں. اللہ آسان کر دے تو آسان ہوتے ہیں, یہ بیچ کا رستہ بھی نہیں گوارا ہوتا. بس جہاں نسبت جڑ گئی ہے سر ڈال کر بیٹھ جائیے. ہاں کوئی بہت بڑا اختلاف ہے تو بات کر لیجئے, کوئی جھگڑا ہے تو سالو کر لیجئے, کمی ہے تو آپ کہیں آئیے اس کمی کو دور کیجئے. لیکن اپنی نسبتوں کو بار بار بدلنا یہ بھی دوسروں کو دین سے متنفر کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ دوسروں پر احسان کرنا سیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا چاہنے والوں کو روشنی کی طرف گائیڈ کرتے ہیں. ہم نے بھی اپنی زندگی کا مقصد یہی بنانا ہے. کیا ایک دعا آتی ہے لب پہ آتی ہے؟ کس کس کو آتی ہے؟ سب پڑھیں ذرا مل کے. جی سمیہ جی پڑھائیں ان کو لب پہ آتی دعا. اس بارے میں بہت دفعہ نور کا ذکر آ رہا ہے, قرآن نور ہے, روشنی ہے, تو ذرا علامہ اقبال کی روح کو اسالِ ثواب پہنچا دیں اس دعا کے ساتھ. آتی ہے؟ جس کو آتی ہے وہ پڑھا دے. جی آمین کہیں اس پہ. آمین آمین. آمین. کتنوں نے اس کو کبھی دعا سمجھ کے پڑھا ہے؟ ہر اسکول میں صبح میں ہوتی ہے نا, تو اب اس کو دعا سمجھ کے مانگیں. آج امت مسلمہ کو اس دعا کو مانگنے کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ اندھیروں میں روشنیوں کا پیغام بنا دے, اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں میں اجالا بنا دے, ہماری نسلوں سے وہ کام لے کہ جو اللہ نے انبیاء کرام سے کام لیے تھے. پھر اس میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دوں گی, قرض حسنہ دوں گی, اور یہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آگے ہے رکوع نمبر 8 آیت نمبر 20 سے 26, 20 to 26. ٹاپک لکھیے گا ارض مقدس اور بنی اسرائیل. یہ بھی ایک سینسٹیو ٹاپک ہے, دیکھتے ہیں اس کو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم کے لوگو, اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کیا کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ دیا جو عالم میں کسی کو بھی نہیں دیا, یعنی نعمتوں کی تذکیر ہے. اے میری قوم والو, اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی, اور اپنی پشت کے بل رو گردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو. انہوں نے جواب دیا ہے موسیٰ وہاں تو زوراور سرکش لوگ ہیں, اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے, ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم خوشی خوشی وہاں جائیں گے. دو لوگوں نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے, ان پر اللہ کا فضل تھا, یہ کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ, دروازے پر قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے, اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے. قوم نے جواب دیا ہے موسیٰ جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے, اس لیے تم اور تمہارا رب جا کر دونوں ہی لڑو بھیڑو. نوٹ کیجئے اس کو, کتنی گستاخی کی بات ہے. فَصَبَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, تم دونوں لڑ لو, ہم نہیں لڑیں گے, ہم یہیں بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے الہی مجھے تو سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر کچھ اختیار نہیں, بس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے. یہ ہے عمل کی بات, جب لوگ برائی پہ اڑ جائیں تو آپ ان سے جدا ہو جائیں. ارشاد ہوا کہ اب زمین میں ان پر 40 سال تک ارشاد ہوا اب یہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر بھاگتے پھریں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ پوری 40 سالہ ہسٹری ہم نے ان چند آیتوں میں پڑھ لی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی منتوں مرادوں کے بعد بھیجا تھا، یہ تمنا کرتے تھے کہ اللہ کوئی ایسا آئے جو ہمیں فرعون اور فرعونیت سے بچائے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک محسن بنا کر بھیج دیا، لیکن وہی ہوا جو عموماً محسنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی قدر نہ کی اور ان سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو خوب ذرا مشکلات میں ڈالا، فرعون کے جنگل میں آ گئے، فرعون ڈوبا۔ اس کے بعد اب ان کے لیے کام تھا کہ چلیے بیت المقدس جو ان کا مدر لینڈ تھا، اس میں عمالقہ نام کی قوم کا قبضہ ہو چکا تھا، ذرا سی جنگ کرتے اللہ نے فتح دینی تھی۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ فتح تمہاری ہوگی، لیکن انہوں نے کہا نہ نہ نہ، یاد رکھیے یہ ہماری کہانی ہے، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کہتے ہیں کیا ہوا، غلام ہوئے ہیں تو نوابوں کے غلام نا، ہیں تو انگریزوں کے غلام نا، ہم نے بھی ایک طویل عرصہ برے صغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی غلامی کی، آج تک اس غلامی کا اثر ہمارے پاس موجود ہے۔ جسمانی طور پہ تو قوم 14 اگست 1947 کو آزاد ہو گئی، ذہنی طور پہ آج تک نہ ہو سکی۔ آج بھی 14 اگست کے جو جشن کے فنکشنز ہوتے ہیں وہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ غیر ملکوں میں جب 14 اگست منائی جاتی ہے سر شرم سے جھک جاتا ہے، گورے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح جشن مناتے ہیں جیسے ہم مناتے ہیں۔ بڑا درد ہے اس ملک کے لیے، تڑپی ہے، اللہ نے آپ کو مجھے یہ ملک ایسے ہی دے دیا، دعا کیجئے یہ رہے، اس کی قدر کیجئے، یہ تحفہ ہے اللہ کا۔ آپ کے چہرے پہ نقاب ہو کوئی نہیں روکتا، کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے اوپر، آپ کو پھونک پھونک کے نہیں کھانا پڑتا کہ اس میں کوئی چیز تو نہیں مکس ہوئی، انگریڈینٹس پڑھنے کی عادت آپ میں سے کسی کو بھی نہیں ہوگی، صرف ہم سیدھے ہو جائیں۔ بلیو می، میں آج بھی اس چیز کو محسوس کرتی ہوں، اس قوم جیسی قوم بھی کوئی نہیں، اس قوم جیسی عاجز اور محبت کرنے والی اور پیار والی قوم نہیں۔ آپ لوگوں کو دیکھ کر تو اس کا اور یقین ہو جاتا ہے، یقین کریں، اتنے ٹھنڈے میٹھے صابر شاکر لوگ، محنتی لوگ۔ آپ کسی سے راستہ پوچھے راہ جاتے، وہ اس کا دل کرتا آپ کو وہاں چھوڑا ہے، آپ کے عمل میں دخل کرنے والی قوم۔ صرف خرابی ہے تو ایک لیڈرشپ، علم کی کمی ہے، علم لے لیجئے۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر آج یہاں بڑی دل سے دعا کریں، روزہ ہے نا سب کا، اس روزے میں دعا کیجئے اللہ اس سال کے اس رمضان میں ہمیں کام کا بنا دے، ہم یہاں سے اٹھیں، ہماری آنے والی نسلیں یہ یاد کریں کہ یہ جوہر آباد اور خوشاب کی بستی سے کچھ لوگ اٹھے تھے اور انہوں نے اس ملک کی تقدیر بدل دی۔ آمین کہیے زور سے۔ آپ کہیں گے بہت بڑا دعویٰ ہے، اس لیے کہ بہت بڑی ذات پہ نظریں ہیں، کیونکہ کتاب بہت بڑی ہاتھ میں ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے پڑھانے والوں کی نیتیں بڑی کھری ہیں۔ راستے کی رکاوٹیں تو نبی کو جتنی تھی اتنی تو ہماری نہیں ہیں، جو مشکل مراحل وہاں تھے وہ یہاں تو نہیں ہے، اور جو مخالفتیں ادھر تھی وہ یہاں تو نہیں ہے۔ صرف آج کام کی، آج نیت کریں۔ آپ کہیں گے اچھا آپ یہ دعویٰ کرتی ہیں تو باقی لوگ فیصل آباد اور سیالکوٹ اور لاہور اور اسلام آباد کراچی وہاں بیٹھے ہوئے وہاں کے دعوے کریں، ہم یہاں بیٹھے ہم یہاں کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم تو یہاں کی نیت کریں گے۔ اپنے حصے کا کام کیجئے، کام 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 اور صرف کام، آرام نہیں، کام کام کریں۔ یہ رمضان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ آپ میں سے کن کن کو اتفاق ہوا صبح کا سیشن سننے کا؟ الحمدللہ، جنہوں نے نہیں سنا سن لیجئے گا، بعد میں شوریل میں ڈالا تھا کیسے ایک ایک لمحے کو نچوڑنا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اس رمضان کی گھڑیوں کو ضائع نہیں کرنا، جیسے کسی بینک کا منہ کھول دے کوئی اور کہے کہ 2 گھنٹے میں جو لے جاتے ہو لے جاؤ، تو کوئی سوتا رہے گا، کوئی کھاتا رہے گا، کوئی فون سے کھیلتا رہے گا، کوئی مشورے کرتا رہے گا؟ ہم تو چل پڑیں گے کہ ہمیں کچھ مل جائے۔ تو اس رمضان کا بینک کھلا ہوا ہے آپ کے لیے، جنت صبح کل رات کو کھل گئی، شیاطین بند ہو گئے۔ اب ساری ذمہ داری آپ کی میری اپنی ہے، اللہ جو کچھ قرآن میں آپ کو دے رہے، یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ پارہ پورا کرنا ہے، تو جائیے گھر جا کے پورا کر لیجئے گا، نہیں، خالی پارے کے لیے میں نے کبھی دورہ قرآن نہیں کرایا۔ آج میں نے آپ نے اس میں سے نیت کرنی ہے، لکھی عمل کی باتیں اللہ کے کام کے لیے نکلنا ہے، قریب ہیں کہ دور ہیں؟ یہ اس قوم نے کہا تھا کہ فذهب انت وربک فقاتلا، یہ جوہر آباد والوں کے لیے بھی ہے، یہ خوشاب والوں کے لیے بھی ہے، دور جانا پڑا تو جائیں گے، قریب آنا پڑا تو آئیں گے، صبح میں جانا پڑا تو جائیں گے، شام میں آنا پڑا تو آئیں گے، پہلی دیر سے شروع کیا، وقت فرصت کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ہم ابھی لاڈ دکھائیں، نخرے کریں، مشکل رائڈ نہیں، پیدل چلنا پڑا پیدل چلیں گے، گاڑیوں میں جانا پڑا گاڑیوں میں جائیں گے، اللہ کے لیے نکلیں گے، بولیں انشاءاللہ. کل آپ میں سے ہر ایک صرف ایک کو لے آئے، ممکن ہے؟ کوشش کر سکتے ہیں؟ زبردستی لے آئیں، آپ کا یہ ہوم ورک ہے. ہم وہ باقی کرسیاں بھی کھلوا لیں گے جو پیچھے بڑی ہیں، آپ کو زمین پہ بٹھا لیں گے انشاءاللہ. بس ایک کو لے آئیں، آپ میں جتنے یہاں بیٹھے ہیں کل ایک کو لے آئیں، ہم کرسیاں ہٹا کر آپ کو زمین پہ بٹھا دیں گے. نیت کرتے ہیں؟ کوشش کریں گے؟ کل دیکھتے ہیں کہ آپ کا رزلٹ کیا نکلتا ہے انشاءاللہ تعالی. پھر دوسری بات سیکھی کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، دوسروں کو بھی اللہ کے کام کی طرف بلائیے، اکیلے مت رہیے، یہ کام اکیلے کرنے والا ہے بھی نہیں ہے. پھر انسانوں سے نہیں ڈرنا، بہت سارے لوگ لوگوں کے ڈر سے نہیں آتے، آپ کو پتہ یہ بات، پھر ہماری پوچھ گیچھ ہوگی، تو اللہ سے ڈریے، لوگ کیا دیں گے آپ کو. فسق سے دور رہنا ہے، بڑے کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے عذر نہیں بناتے. یہاں ایک جیم لکھیے آج کے اس بارے کی شیٹ، بڑی منزلوں کے راہی چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں نہیں الجھتے. یہ کوئی مسئلہ آپ سوچیں، ہاں نبی کا دور ہوتا تو آپ کہتے وہ میری ناک بہہ رہی تھی اس لیے میں نہیں آئی، میرے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن میں درد تھا میں اس لیے نہیں بیٹھ سکی. یہ عذر سجدے، صحابہ نے کبھی یہ عذر کیے؟ روزے کی حالت میں اٹھا نہیں جاتا، نکاہت بڑی ہوتی ہے. سوچا غزوہ بدر کے لیے نکلنے والوں نے یہ جملہ بولا، فتح مکہ کے لیے نکلنے کوئی دشمن آ تو نہیں گیا تھا، اللہ کے نبی نے پہل کی تھی فتح مکہ کے موقع پہ، صحابہ کی طرف سے کوئی ایک چھوٹی سی پرچی گئی تھی، اللہ کے نبی تھوڑے دن صبر کرے عید کے بعد چلتے ہیں، جن کو کام کرنا ہے وہ کام کریں گے. آرام کی جگہ قبر ہے، یہ دنیا، عتیق کو یہ جملہ آتا ہے، میں نے اس کے گھر کے بورڈ پہ لکھا ہوا پڑھا، یہ دنیا کام کی جگہ، وہ دنیا آرام کی جگہ، قبر کیا ہے؟ نم کنومت العروس، سو جو جیسے دلہن سوتی ہے. اللہ ہمیں قبروں میں آرام سے سلائے، ہماری سب سے خوبصورت آرام گاہ قبر ہو، یہ دنیا کے بستروں پہ چین نہ آئے، ہم اتنے بے چین ہو جائیں. اگلا رکوع بہت خوبصورت واقعہ ہے، بھائی کا بھائی کے ہاتھوں قتل ہے، حسد کی برائی، آیت ہے 27 سے 34، رکوع نمبر 9، بھائی کا بھائی سے رشتہ حسد کی نظر ہو گیا. حابیل اور قابیل کا قصہ آئیے پڑھتے ہیں. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا حال کھرا کھرا سنا دیجئے ان کو. ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، یعنی ایک قربانی دی، ان میں سے ایک کی نظر قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے. اس کو ہائی لائٹ کیجئے، انما یتقبل اللہ من المتقین، گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہاتھ ہرگز نہیں بڑھاؤں گا، میں تو اپنے پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی اپنے سر لے لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، ظالموں کا یہی بدلہ ہے. پھر اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر امادہ کر دیا، اس نے اسے قتل کر ڈالا جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے. وہ کہنے لگا ہائے افسوس کہ میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہوا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا، پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچائے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا. اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے. جو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں. لکھ لیجیے اس آیت کا ٹاپک، ڈکیتی کی سزا. ایک ہوتی ہے چوری، ایک ہے ڈکیتی. یہ ڈکیتی ہے. جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے. تو یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم والا ہے. حسد نہ کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی یا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے 4909. حسد کیوں برا ہے؟ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا جرم جو ہوا وہ حسد کا تھا. کس کا؟ کس سے؟ ابلیس کا، آدم سے. حسد بہت بری چیز ہے، حسد نہ کیجیے. کرنا کیا ہے؟ سیکھا کیا آپ نے؟ میں نے نمبر ایک، انسانی جان کا احترام کرنا، اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، تقوی والی زندگی بسر کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ متقیوں کی نظر قبول کرتا ہے، فساد نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی. کیا پتہ چلا کہ زیادتیوں سے بچنے کے لیے اللہ کا دامن تھامنا ہے. یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تقوی والوں کی قبول کرتا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ ہم نیکیاں تو کرتے ہیں، جیسے آج آپ میں سے اکثریت الحمدللہ روزے سے ہے، کسی کو ہلکی سی بھنک پڑ جائے کہ آج تو رمضان کا چاند ہی نہیں تھا، آپ نے کیوں روزہ رکھا، یقین کریں یہ دن کے باقی گھنٹے نبھانے مشکل ہو جائیں گے. چلیے یہ تو آسان ہے، اگر آپ کو کوئی غیب سے آواز پڑے آپ کا تو نہیں قبول، آپ کو تو نہیں اجر ملنا، یہ آپ کے لیے تو بابو ریان نہیں کھولا، یہ آپ کے لیے تو جنت نہیں ہے، تو آپ چیخیں کیوں، کیسے، بھائی اللہ اللہ جی میں نے کیا کیا، تقویٰ نہیں تھا، گناہوں کے موقع پہ گناہ سے رکتے نہیں تھے، آنکھوں کو غلط چیزوں کے دیکھنے سے نہیں روکتے تھے، کانوں کو غلط باتوں کے سننے سے نہیں روکتے تھے، زبان تو تڑ تڑ بولتی تھی. مجھے بتائیے صدمہ ہوگا کہ نہیں؟ یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کیجئے، یہ بات نہیں کرنی. آج صبح والوں کو ایک ٹپ دی، آپ کو بھی وہی دے دوں، استغفار کی کثرت سے. آج کا وظیفہ، جس نے بعد میں پوچھنا ہے ابھی لکھ لے، استغفار کریں. کوئی ضروری نہیں کہ آج پہلے روزے پہ استغفار کی جائے، ہم تو اس سوچ میں کریں گے کہ استغفار بندے کے گناہوں کے ازالے کا ذریعہ، بہت ساری نیکیوں کی توفیق جو بندے سے چھٹتی ہے نا وہ گناہوں کی وجہ سے ہے، تو میں اس سوچ کے ساتھ استغفار پڑھوں گی کہ کہیں میرا کوئی گناہ کل میرا ادھر آنا مشکل نہ کر دے اور مجھ سے نیکی کا کام روک نہ لیا جائے. اور اسی طرح استغفار میں امن ہے، امان ہے. حضرت عمر کا کال سنایا آپ کو صبح، کہ اگر بجلی بھی گرے آسمان سے، کڑکے والی بجلی بھی گرے، اس بندے پہ نہیں گرے گی جو استغفار پڑتا ہے، اس میں امان ہے. کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی خود چلے گئے، اب امت کی امان استغفار میں ہے. یعنی اپنی زندگی میں تو وہ نبی ہمارے لیے دعائیں مانگتے تھے نا کہ اللہ میری امت کو بخش دے، آج امت کو خود اپنے لیے استغفار کرنی پڑے گی. تو اس بارے کے ساتھ لکھ لیجئے، استغفار کثرت سے کرنی ہے، رو رو کے، دھو دھو کے اپنی بیماریوں کو یاد کریں، استغفار، اللہ میری بیماری میرے گناہ کی شامت. اپنی آزمائش کو یاد کیجئے، استغفار. اپنی بے سکونی کی وجہ استغفار کو بنائیے کہ اللہ مجھے سکون کیوں نہیں، میرے میاں کو جاب کیوں نہیں مل رہی، استغفار استغفار، 101 بیماری، بچوں کی، بڑوں کے غم دکھ سہن میں رکھیے، استغفار پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے راستے کھول دے گا. مل لزیم الاستغفار، اللہ کے نبی نے کہا جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کو ہر تنگی سے نکال دے گا، اس کو ہر غم سے نجات دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. پھر آگے ہے رکوع نمبر 10 آیت نمبر 35 سے 43 35 سے 43. ٹاپک لکھیے تورات کا قانون قصاص. یہ اصل میں تورات کی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ نے اس کی صحیح چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو. یقین مانو کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو کچھ زمین میں ہے بلکہ اس کے مثل کچھ اور بھی ہو، اور وہ قیامت کے دن سب کچھ بدلے میں فدیے کے طور پر دینا چاہے تو بھی ممکن نہیں ہے کہ ان کا فدیہ قبول کیا جائے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی دینا تھا تو دنیا میں دیتے، یہ سب ساتھ لے جاؤ گے قیامت کے دن، دینا چاہو گے کوئی تم سے قبول نہیں کرے گا. یہ چاہیں گے کہ وہ دوزخ سے نکل جائیں لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہیں نکل سکیں گے، ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. چوری کرنے والا مرد اور عورت ان کے ہاتھ کاٹ دیا کرو. دیکھیں مرد کا ذکر پہلے ہے کیونکہ مرد مکلف ہے، مرد کماتا ہے، اس لیے چور کا لفظ پہلے ہے، چورنی کا لفظ بعد میں ہے. آگے جا کے ہم پڑھیں گے تو اس سے اپوزٹ ترتیب بھی دکھے گی ہمیں. یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، عذاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قوت اور حکمت والا ہے. جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور مہربانی فرمانے والا ہے. کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اے رسول آپ ان لوگوں کے پیچھے مت کڑھیے. نوٹ کیجئے، اللہ کے نبی کڑھتے تھے، آج آپ کو مجھے بھی کڑھنا چاہیے لوگوں کی غلط حرکتوں پہ. کن لوگوں پہ؟ جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبان سے تو ایمان کے دعوے کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل ایمان والے نہیں. یہ کان لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں. اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو، خواہ ان کو ٹال دو، اگر تم ان سے منہ پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے بھی جس میں احکام الہی میں تم کو منصف بناتے ہیں پھر اس کے بعد پھر جاتے ہیں، دراصل یہ ایمان اور یقین والے ہی نہیں. ہم نے ابھی جو حصہ پڑھا ہے اس کو سمجھ لیجئے تھوڑا سا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو آپ کی بہت طرف سے مخالفت کی گئی. آپ نے اس مخالفت کو ختم کرنے کے لیے ان کو ان کے پورے حقوق دیے. ایک عدالت مسلمانوں کی تھی، ایک یہود کی تھی، دونوں کو اختیار تھا کہ جو جس عدالت میں جا کر فیصلہ کروائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی دیکھیے کہ لوگ آپ کی عدالت میں آنا چاہتے تھے گو کہ وہ یہود سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ ان کو اللہ کے نبی پر اتنا یقین تھا. دعا کیجئے کہ آج ہم مسلمان بھی اسی طریقے سے لوگوں کی نظروں میں بہتر ہو جائیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس پارے میں، یعنی اس رکوع میں جو چیز ہم نے پڑھی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں سکھائی. آپ میرے ساتھ ساتھ دہرانا چاہیں تو دہرا سکتے ہیں، بعد میں آپ کو دعاؤں کے سیشن میں یاد کروائی جائے گی. اللہم انی اسلک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ فِي النَّاسِ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونَ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے، برائیوں کے چھوڑنے اور مساکین سے محبت کرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں. آمین کہیے. اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھ پر اپنی رحمت فرما، اور جب تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے فتنے میں مبتلا کیے بغیر موت دے دینا۔ یہ موتا امام مالک کی روایت ہے۔ اس دعا سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فتنوں میں کودنا نہیں چاہیے۔ پھر اس رکوع میں جو ہم نے سیکھا، اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کا قرب پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں دیکھیے وسیلے کی بات ہے، کچھ لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کی آیت آپ کو بتاتی ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَۃ۔ وسیلہ کیا ہے؟ ہر وہ اچھا عمل جو اللہ کا قرب پانے کے لیے کیا جائے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دے سکتے ہیں، اللہ کی رحیمی کا وسیلہ دے سکتے ہیں، آپ اپنے اچھے کاموں کا وسیلہ دے سکتے ہیں۔ کبھی کوئی اچھا کام ہو جائے اور آپ اس کو سامنے رکھ کے کہیے اللہ تعالیٰ میں نے فلاں کام آپ کے لیے کیا تھا، اگر آپ کو میرا وہ عمل پسند ہے تو مجھ سے راضی ہو جا۔ پھر اسی طرح ہم نے اس سے سیکھا کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنی ہے۔ ایسی آیتوں پہ یا ایسی دعاؤں پہ آمین کہا کریں۔ کرنی ہے جد و جہد، کیسے کریں گے؟ خود علم سیکھنے کے لیے کوشش کر کے انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح اپنی اصلاح کرنے والوں پر اللہ مہربان ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو پا لیا۔ پھر ہم نے وسیلے کی حقیقت اس میں سمجھی اور سیکھا کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ڈر عطا فرما دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 سے 50 ذرا سی سخت آیتیں ہیں، جس میں ایک سختی کا انداز ہے۔ ٹاپک لکھ لیجئے، تم میں سے کوئی اللہ کی مجبوری نہیں، یعنی اکڑتے ہو تو اکڑو، چھوڑتے ہو تو چھوڑو، جاتے ہو تو جاؤ، نہیں سمجھتے تو نہ سمجھو، نہیں پڑھتے تو نہ پڑھو، نہیں آتے تو مت آؤ، نہیں بلاتے تو مت بلاؤ۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ اپنے کام اپنے بندوں سے لے لیتا ہے۔ اللہ نے یہود کو اتنی بار دعوتیں دی، بلایا، سمجھایا، رغبت بھی دی، ترغیب بھی تھی، ترغیب بھی تھی، جب نہیں مانے تو اللہ کا فیصلہ سن لیجئے۔ ان انزلنا التوراۃ فیہا ہدی ونور، ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت و نور ہے۔ یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، اور میری آیتوں کو تھوڑے سے مول سے نہ بیچو، اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پورے پختہ اور کافر ہیں۔ آپ اس رکوع میں دیکھیں گے تین کتابوں کے ریفرنس، تورات والوں کو، انجیل والوں کو، اور آخر میں ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں، تم اگر اس کتاب کو لاگو نہیں کرو گے، اس کتاب کو نافذ نہیں کرو گے، اس کتاب پہ عمل نہیں کرو گے، تمہارے ساتھ بھی وہی کروں گا جو کل تورات والوں کے ساتھ کیا، جو کل انجیل والوں کے ساتھ کیا۔ یقین کریے ہم پاکستان والوں کو بہت ڈر کر آیتیں پڑھنی چاہیے۔ 70 سال کی مہلت پوری ہونے کو آئی ہے، ابھی تک ہم اپنا مسلم لا نہیں بنا سکے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ تو ہم نے لگا لیا لیکن ہم نے ادھر اسلام کو نافذ نہیں کیا، ہم نے شرک ختم نہیں کیا، ہم نے بدعت کو ختم نہیں کیا، جہالت کو ہم نے ختم نہیں کیا، علم کو ہم نے عام نہیں کیا۔ ان سارے کمنٹس کے ساتھ اگلی آیت سنیے گا، آیت 45۔ اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق نہ کریں وہ وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت ہے، اور اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، دوسرے اس میں ہدایت اور نصیحت تھی نیک لوگوں کے لیے، اور انجیل والوں کو بھی چاہیے۔ اب اہل تورات کی سختی آنے کے بعد انجیل والوں کا تذکرہ، اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق حکم کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں وہ بدکار اور فاسق ہیں۔ اب آ گئی مسلمانوں کی باری، پہلے دعا کریں۔ اللہ اس آیت میں جو دھمکی ہے ہمیں اس سے معاف رکھنا. اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی جو اس وقت میرے اور آپ کے سامنے ہے، جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق حکم کیجئے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی، اگر منظور الہی ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیا جاتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تم کو آزمائے، تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو. فاستبقوا الخیرات، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لو، اس لیے الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا رجوع صرف پھر اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اس میں صرف ترجمہ پڑھتے ہوئے بھی اگر تھوڑا سا توجہ رکھیں نا، یہ نہ سوچا کریں پڑھ رہے ہیں دیکھا کریں کہاں کیا جا رہا ہے، تو یقین کریں صرف ترجمہ کافی ہے دل کو ہلانے کے لیے. آگے فرمایا، آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجئے، ان کی خواہشوں کی تابع داری نہ کیجئے، ان سے ہوشیار رہیے، اور کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں. اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا ہی دے ڈالے. اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دینا. استغفر اللہ پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی. اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں. اف حکم الجاہلیت یبغون، یہ ایک امت مسلمہ کے لیے نقطۂ لمحہ فکریہ ہے. کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. دھمکی مل گئی اس آیت میں آپ کو مجھے. اگر پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کرنے کے بعد ادھر اللہ کا قانون نافذ نہیں کرو گے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے نہیں نبھاؤ گے، تو اللہ تم سے پوچھے گا. یہ آج جو جتنی بھی مشکلات آتی ہیں نا، یہ سزا ہے. کہی استغفر اللہ، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. اس وقت ہم گورنمنٹ کو کوستے رہتے ہیں، وہ گورنمنٹ اپنے مزوں میں ہوگی، دوسری آ جائے گی، ہم اس سے امیدیں رکھیں گے، تیسری چلی جائے گی. یاد رکھیے، لوگ آئیں گے، چہرے بدلتے جائیں گے اور حالات نہیں بدلیں گے. آپ سنجیدگی سے چاہتے ہیں کہ اس ملک کی قسمت بدلے؟ کتنی بہنیں چاہتی ہیں؟ آپ چاہتے ہیں یہاں سے کرپشن ختم ہو، چوریاں ختم ہو، ڈاکے ختم ہو، قتل و غارت گری ختم ہو، بے حیائی ختم ہو، شرک ختم ہو، بدعت ختم ہو؟ سبھی چاہتے ہیں نا. تو اس کا علاج آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن، دس بک. جس دن یہ کتاب اس امت کے بچے بچے کو سمجھ آ گئی اور نافذ ہو جائے گی جسموں پہ، دلوں پہ، گھروں پہ، شادیوں پہ، بچوں پہ، پورے ملک پہ خود ہی نافذ ہو جائے گی. اپنے آپ کو اس کتاب کے قریب لائیے، یہاں بیٹھ کر نیتیں کریں، بڑے بڑے ارادے کریں، اور اللہ بڑی قدر کرتا ہے، ہم اس پہ نظریں لگا کے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ ہم چند بہنوں کا یہ قرآن پڑھنا اس ملک کی قسمت بدل دے، اللہ ہم سے کوئی بڑا کام کرا، اللہ خیر کا کام کرا، اللہ یہاں سے شمع علم کی پھوٹے پوری دنیا میں پھیل جائیں، پورے پاکستان کو بیچ میں منور کر دے. اللہ ہمیں وہ مائیں بہنیں بیٹیاں بنا کہ جن کی نسلوں سے ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد جیسی نسلیں پیدا ہوتی ہیں. اللہ ہمیں اپنے اس منصب کو صحیح سمجھنے والا بھی بنا، ہماری ترجیحات بنا. اگر آج صرف علم سیکھنا مشکل ہے تو کل اس کے تقاضے کیسے نبھائیں گے؟ پھر دوسری بات اس میں آخر میں جاہلیت کی ہے، ہر چیز جو اسلام سے ہٹ کے ابو جہالت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہو اور ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب ہو. یہ بخاری کی روایت ہے. دیکھیے جاہلیت کیا ہے، ما قبل الاسلام، آپ نے کسی بھی سیرت کی بک میں پڑھا ہوگا، اسلام سے پہلے کیا تھا؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور کیا تھا؟ زنا تھا، سود تھا، شراب تھی، بےخودگی تھی، لوٹ مار تھی۔ کیا یہ سارے طریقے آج نہیں ہیں؟ ان سب کو واپس ان کی جگہ سے نکال کر ختم کر کے ایک وہ ملک بنانا ہے ہم نے، اس ملک اور اس دنیا کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کے دور میں تھی۔ اس کے لیے اس قرآن کو عام کرنا پڑے گا، گھر گھر میں قرآن، بچوں کو، یہ جو آپ یہاں پڑھتے ہیں نا، آج جا کر شام کو اچھے طریقے سے بیٹھ کر، افطاری سے تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھ جائیے، اپنے لفظوں میں موٹی موٹی باتیں بچوں کو اور گھر والوں کو بتائیے، ان کا بھی حق بنتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کیا سیکھا اس رکوع سے؟ پہلی بات ہے بھلائیوں میں سبقت لے جانی ہے، پیچھے نہیں رہنا نیکیوں کے کاموں میں۔ اچھا سب کر لیں پھر مجھے بتائیے گا، نہیں، میں کر لوں، کچھ بچ گیا تو بتاؤں گی، یہ رویہ اختیار کرنا ہے۔ فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق کرنے ہیں، انسان اللہ کو آزماتا ہے، ہم نے اس کے لیے تیار رہنا ہے، اور پھر آزمائشوں کے وقت پہ صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، ہم نے بھی دنیا کو وحدت امت کا سبق دینا ہے۔ بعض مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، ان کو نظر میں رکھ کر استغفار پڑھنی ہے۔ سب کو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اس کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے 12:51-56، ٹاپک لکھیے گا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اتنی خوبصورت ہدایات ہے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کی، اور خاص طور پہ ہم پاکستان والوں کو، کہ اگر ان پر عمل کر جائیں تو پھر دیکھیے کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بار بار آپ کو ایمان کی پکار ہے، کوئی گن رہا ابھی تک کتنی دفعہ آ گیا؟ جی 7 دفعہ آ گیا، پورا گن کے لے کے آئیے گا کل۔ ہاں اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے دوستی کرے گا بے شک وہ انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں۔ ہائی لائٹ کیجئے، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ والوں کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے گنگانا، ان کی تعریفیں کرنا، ان سے عزت چاہنا، ان سے مدد طلب کرنا، یہ دلوں کی بیماریوں کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے۔ اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، تو پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر اس طرح بے طرح سے نادم ہونے لگیں گے، اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسی قوم لائے گا جو اس کی محبوب ہوگی، وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی، نرم دل ہوں گے، مسلمانوں پر سخت اور تیز کفار پر ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔ یہ ہے اللہ کا فضل، جسے چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ چند سیکنڈ اس آیت پہ سوچئے، اللہ نے آپ کو مجھے چھٹی دے دی، جواب دے دیا، دھمکی دے دی، تمہیں غیر اسلامی طریقے اچھے لگتے ہیں جو کرو، تمہیں غیر اسلامی کپڑے اچھے لگتے ہیں خوب پہنو، تمہیں ٹخنوں سے اونچے پجامے اچھے لگتے ہیں شوق سے پہنو، تمہیں کھلے گلے کے کرتے اچھے لگتے ہیں شوق سے پہنو، تمہیں دوپٹہ بوجھ لگتا ہے بوجھ سمجھو، لیکن یاد رکھو چند دن کے بعد پھر تمہارا نام اسلام کی لسٹوں سے نکال پھینکوں گا۔ تمہیں تو آج گلٹ ہے نا تھوڑا سا، ایسے حال حلیے پہ تمہاری نسلوں کو یہ بھی نہیں رہے گا۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ چاہتا؟ دیکھیے کس کا نام کاٹا جاتا ہے، دفتر میں بلا کر کس بچے کو پرنسپل ڈانٹتی ہیں اور اس کے بعد بھی نہ مانے تو اس کا نام کاٹ کے ماں باپ کو پکڑایا جاتا ہے کہ لے جائیں اس کو کہیں اور سے پڑھا لے، ہم نہیں پڑھا سکتے۔ وہ بچہ جو ڈسپلن نہیں رکھتا، کام نہیں کرتا, ٹربل میکر. تو جب دنیا کے سکولز اور کالج اور ادارے ایسے لوگوں کو نکال دیں جن کی کارکردگی اچھی نہ ہو تو کیا اللہ ہی ہمیں برداشت کریں؟ یہ تو شکر کیجئے وہ صبور ہے, شکر کیجئے کہ اس کا نام القہار ہے تو الجبار ہے, تو اس کے ساتھ الودود بھی ہے, الرحمن بھی, الرحیم بھی ہے. ہم اللہ کی جگہ ہوتے تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا کب کا ہمیں کک آؤٹ کر چکا ہوتا. پچھلی قوموں پہ ایک غلط کام کیا, ایک بات نہ مانی, وقت کے نبی کا انکار کیا یا جو بھی کیا, آسمان سے کسی پہ بجلی ٹوٹی, کسی پہ آفت آئی, ختم. یہ امت ابھی تک چل رہی ہے, 1400 سے 70 سال اوپر ہو گئے. 1400 سے کتنے سال اوپر ہو گئے ہیں؟ 40, 1440 ہے. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ سوچ لیں, آنے والی نسلیں, منہ سے کہہ رہی ہیں ہم اسلام پہ نہیں ہیں, دیکھیں میں یرتد من دینی ہی, مرتد رد کر دیا, جسے ردی کی ٹوکری میں کاغذ ڈالتے ہیں نا, اس طرح آج اسلام ردی کر کے پھینک دیا ہم نے, اور کہتے ہیں ماڈرن ہے, پڑھے لکھے ہونے کی راز ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ڈھکو چھپوں, میں نہ نظر آؤں, میرے جیسی عورت, میرے جیسا مرد نہیں. اب آگے سن لیجئے پھر کرائیٹیرین کیا ہے, اللہ کیا بنانا چاہتا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ, مسلمانوں تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول, اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع خشوع و خضوع سے کرنے والے ہیں. اور جو شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی رکھے وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی. دیکھ لیجئے اب مائنڈ میپ ہے آپ کے سامنے آیت 54 کا, مرتدین کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ کھڑا کرے گا ان کی چار نمایاں صفات. میں ایک جملہ بولوں مائنڈ تو نہیں کریں گے کیونکہ آپ سب بون مسلم ہیں, میں بھی بون مسلم کہلاتی ہوں, حالانکہ ہر بچہ ہی بون مسلم ہے, لیکن کہہ لیجئے کہ ہمارے ماں باپ بھی مسلم تھے. ہم جدی پشتی مسلمان, اسلام کا نام لینے والے, دن بدن اسلام سے دور, عمل سے کورے, عقائد ہمارے بگڑ گئے, رسم و رواج ہمارے بگڑ گئے, دنیا ہماری بنتی گئی. اس کے مقابلے میں اللہ جن کو کھڑا کر رہے ہیں نا, ان کو آج کے دور میں ریورڈز کہتے ہیں. ادھر آپ کو دیکھنے کا موقع کم ملتا ہے. باہر سے کبھی کوئی آپ کا رشتہ دار یا دوست آئے نا, اسے پوچھئے گا یہ چند نام کیا ہے. کچھ نام لے نا تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ سے پیار کرنے والا بندہ, امام سراج وہاج. کسی سے پوچھئے گا یہ کون ہے, یوسف ایسٹس, عبد الرحیم گرین, یوسف اسلام, خالد یاسین, رہلے 5 نام کافی ہیں. آپ ان کو دیکھیں نا, آپ کو ان کے چہرے مہرے سے یہ علامتیں دکھتی ہیں جو آپ کے سامنے لکھی ہیں, 4 خوبیاں. نمبر 1, اللہ سے محبت کرتے ہیں, اہل ایمان کے لیے نرم اور کفار پر سخت, اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے. ہم پہلے 3 کام کر بھی لینا تو لوگوں کی باتوں کے ڈر سے ہم دین پہ عمل نہیں کرتے. ہم سر پہ دوپٹہ نہیں لیتے, لوگ باتیں کریں گے, ماسی لگ رہی ہو, بڑی لگ رہی ہو, حجاب پھینکیں گے, کھینچ کے, بڑی لگتی ہو, درس والی لگتی ہو, اتنا کھینچ کے نہ لیا کرو. ہم تو حجاب بھی لیں گے تو اس کو اتنا سجا سجا کے, اتنا فیشنیبل کر کے لیں گے کہ لوگ ہمیں پینڈو نہ کہہ دیں, لوگ ہمیں جاہل عورت نہ سمجھ لیں. تو یاد رکھیے, جب ملامتوں کے ڈر سے اللہ کی بات چھوڑ دیں گے اللہ کو آ رہے گی. اور یاد رکھیے کہ مخالفت غیر کرتے ہیں, ملامت اپنے کرتے ہیں, اپنے بن کے ڈستے ہیں. کیا سیکھا اس رکوع سے؟ پہلی بات, اللہ سے محبت کرنی ہے انشاءاللہ, ایمان والوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا کو محبوب بنائے ان پر اللہ کا فضل ہوتا ہے, اس بات کا یقین رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے, اس لیے اس کی عطا پہ راضی رہنا ہے. ایمان والے دین سے پھر گئے تو اللہ ان سے بہتر قوم لے آئے گا, اس لیے دین کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے, اور اللہ رسول اور مومنین کو دوست بنانا ہے. اگر دوسرے لوگ ہمیں چھوڑ بھی دیتے ہیں تو غم نہیں کرنا انشاءاللہ. رکوع نمبر 13, 57 سے 66, دین کے دشمن, کون ہوتے ہیں. پہلی دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں دین کے دشمن نہ بنا دے, کیونکہ ایسے دشمن بہت واضح طور پہ پہچانے جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم خزواً ولعبا, مسلمانوں ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں, خواب ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہوں. اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یہ اللہ کے دین کو کھیل بنانا کیا ہوتا ہے, اس کا طریقہ کیا تھا؟ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں, اور اس واسطے سے کہ وہ بے عقل ہیں. آپ کہہ دیجئے یہودی اور نصرانیوں, تم ہم سے صرف اس لیے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان لائے ہیں, اور اس لیے بھی کہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں. کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں تاکہ اس سے بھی زیادہ اجر پانے والا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہو, اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا, اور جنہوں نے برے باطل معبودان کی پرستش کی, یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں, یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آئے تھے اور اسی کفر کے ساتھ چلے گئے, اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں. سچ لگتا کہ جھوٹ؟ یہاں تک کہنے لگے کہ آج حلال کے ساتھ کون گزارا کرتا ہے؟ یہ کیسی باتیں آپ کرتے ہیں؟ آج کا دور اور کل کا دور, اللہ نے جو بات پہلے سے بتا دی وہ سچ ہے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں. ان کے عابدوں عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانوں سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. اس کا جواب پتہ کیا؟ کہ علماء تو لڑ رہے ہیں آپس میں بحثوں میں. اللہ کہتے ہیں مذہبی طبقے پہ تنقید ہے کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, حرام کھا رہے ہیں, اور یہ ان کو روک ہی نہیں رہے, کیونکہ وہ تو مذہبی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ تو ایک دوسرے کو جہنمی اور جاہل قرار دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ایسے دیندار ہونے سے. اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی, بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے, اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے. اور ہم نے ان میں آپس میں قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا. جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. یہ ملک بھر میں شر اور فساد مچاتے پھرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا. اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے ہیں, ذرا اس میں حسرت کو محسوس کریں. یہ ہمارے لیے اللہ تو حسرت نہیں کرتا, لیکن ذرا سا سوچیے اگر یہ مدینہ کے مٹھی بھر لوگ مسلمان ہو جاتے, آج اس دنیا کا نقشہ بالکل فرق ہوتا اس دنیا سے. اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے, اور ضرور انہیں راحت اور آرام کی جنتوں میں لے جاتے. اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور اس کی جانب جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے. آج بھی آپ کے اس ملک میں آسمان سے ایسی بارشیں ہوں کہ ساری زمینیں زرخیز ہو جائیں, یا آپ کے ارد گرد کا تھل اور نور پور سب آباد ہو جائیں, چنے کی ساری فصلیں پھر ہری ہو جائیں. نسخہ مل گیا آپ کو, کتاب کو نافذ کر دیں. اللہ کے دین کی ایک حد نافذ ہو تو 40 سال کی بارش سے زیادہ بہتر فائدہ ہوتا ہے اس ملک کو. دعا کیجئے اس ملک میں اسلام کا نظام نافذ ہو جائے. ایک جماعت تو ان میں سے درمیانی روش کی ہے, باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے اعمال برے ہیں. کیا سیکھا اس رکوع سے؟ نمبر ایک, برائی سے روکنا ہے, نیکی کا حکم دینا ہے, اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے, کافروں کو دوست نہیں بنانا, اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے اس بات کو سامنے رکھنا ہے, دین کا مذاق نہیں اڑانا, اور راست روی اختیار کرنا ہے. اور رکوع نمبر 14, 66 سے 67, اہل کتاب کا نظریاتی اختلاف. آپس میں بھی بڑے اختلاف ہے, بظاہر لگتا ہے سب ایک ہیں لیکن اندر ان کے بھی بہت ساری گرہیں پڑ چکی ہیں دلوں میں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اس پہ آپ نے بھی چند سیکنڈ غور کرنا ہے. اے رسول, جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس کو پہنچا دیجئے, اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا, بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ تھی وہ آیتیں جو اللہ کے نبی کو بے چین کیے رکھتی تھی, آپ پریشان رہتے تھے کہ اللہ کیا بنے گا کل قیامت کے دن کی گواہی کا. اللہ ہمیں بھی احساس لگا دے. آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب, تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک تورات و انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا قائم نہ کرو. جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہت ساروں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا ہی تو. آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہو. مسلمان, یہودی, ستارہ پرست, نصرانی, کوئی بھی ہو, جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا. اللہ ہمیں بھی ایسا ہی کر دے. ہم نے بال یقین بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا. جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر ڈالا اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی, پسندے بہرے بن بیٹھے. پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی, اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی جانتا ہے. بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے, حالانکہ خود مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے. یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی, اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گناہگاروں کی مدد کرنے والا اور کوئی نہ ہوگا. وہ لوگ بھی قطن کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے, دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا. یہ لوگ کیوں نہیں اللہ کی طرف جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. مسیح ابن مریم سوا پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں, اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے. ان کی والدہ ایک سچی خاتون تھی, دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے. آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں, پھر غور کیجئے کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک نہ نفع کے, اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے. کہہ دیجئے اہل کتاب, اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو. یہ آخری نصیحتیں ان کو کی جا رہی ہیں کہ اگر آج بھی اس بات سے توبہ کر لو تو تمہارے لیے واپسی کا راستہ موجود ہے. اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے اور بہت ساروں کو بہکا بھی چکے اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے. کیا پتہ چلا, غلو ہر دور میں شرک اور گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ رہا. یاد رکھیں, انسان کو جس سے عقیدت اور محبت ہوتی ہے نا اس کی شان میں خوب مبالغہ کرتا ہے. وہ امام ہوں, وہ دینی قائد ہوں تو ان کو پیغمبروں کی طرح معصوم سمجھنے لگتا ہے اور پیغمبر کو اللہ والی صفات دینے لگ جاتا ہے. بدقسمتی سے آج ہم مسلمان بھی اس غلو سے محفوظ نہیں رہے. کرنا کیا ہے؟ غلو نہیں کرنا, نہ استادوں کی تعریف میں نہ کسی دوسرے انسان کی. زیادہ سے زیادہ دعا کیجئے اور اللہ سے قرب لیجئے. مبالغہ آرائی سے بچنا ہے. ہم نے کیا سیکھا اس رکوع سے؟ نمبر ایک, اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, اللہ کی کتاب دوسروں تک پہنچانی ہے, یقین رکھنا ہے اس بات کا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں, کافر ناکام ہوں گے, نیک عمل کرنے ہیں انشاءاللہ, اور گمراہ کن باتوں سے دور رہنا ہے. اور آیت 78, چند آیتیں ہیں آگے, پورا رکوع نہیں ہے. بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبانی لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے. اس کو نوٹ کیجئے گا, آج امت مسلمہ بھی نہیں روکتی, کہتے ہیں اپنا کام کرو جی, کون کسی کا برا بنے. فرمایا جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً بہت برا تھا، ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، اگر انہیں اللہ پر اور نبی پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہود اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً ان کو پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ رکو اگلے حصے میں پورا ہوگا، وہاں اس کے اوپر بات ہوگی۔ ہم نے اس پورے پارے سے کیا سیکھا؟ الحمدللہ پارا تو اللہ نے پورا کروا دیا۔ آپ کے میرے کرنے کی بات، زبان میں سختی نہیں لانی، گفتگو میں نرمی لانی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر نظریں رکھتے ہوئے اس بات کی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارے آج کو ہمارے کل سے بہتر کر دے۔ ہمارے آج کے اس پارے کی جو چیک لسٹ آپ کو جائے گی، جس میں ورک شیٹ ہے، تو اس کے اندر آپ کو سورۃ مائدہ کی آیت 54 دکھے گی، آیت تدبر، یہ جو آخر میں پڑھی، اس پہ غور و فکر کیجئے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اس کے اوپر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کی حدیث ہمارے آج کے پارے کے تھیم کے ساتھ ہے کہ غیر مسلم عورتوں سے شادی کرنا اور اپنے دین کو بگاڑ لینا۔ اس سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، تنکح المرأۃ لأربعین، کسی عورت سے چار بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے، اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہیں کرے گا تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی، یعنی آخر میں تجھے شرمندگی اور ندامت ہوگی۔ اور آج کی دعا آپ نے صبح پڑھ لی، یاد کیجئے گا، بڑی پیاری دعا ہے، میں اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیتی ہوں، اور آپ لوگ آمین کہیے گا۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں برے پڑوسی سے، اور ایسے شوہر سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے جو میرا آقا بن جائے، اور ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے، اور ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں اور اس کا دل میری نگرانی کرتا ہو، اگر وہ نیکی دیکھے تو اس کو دبا دے، اور اگر برائی دیکھے تو اس کو نشر کر دے، یعنی برے دوستوں سے بچنا ہے۔ اور رویے تو آپ نے بے شمار سیکھے ہیں، علم حاصل کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، خوشخبریاں دینی ہیں، اپنے اندر عاجزی اور نرمی لانی ہے، شکر گزار بننا ہے، حق کی گواہی دینے والا بننا ہے، مبالغہ آرائی سے نہیں بچنا، اور کن چیزوں کو چھوڑنا ہے تاکہ ہمارے رشتے ناطے اچھے ہو جائیں، بدگوئی نہیں کرنی، شرک نہیں کرنا، عہد شکنی نہیں کرنی، غلوف نہیں کرنا، فسق سے بچنا ہے، اور دین کا مذاق نہیں اڑانا۔ کرنے کے کام ظاہری اور باطنی بھلائی کے کام کرنے ہیں، کفر اور ایمان کے بیچ والا راستہ اختیار نہیں کرنا، اور حق بات کو سن کر قبول کرنا ہے، اللہ کو کافی جاننا ہے، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا، قرض حسنہ دینا ہے، اور تقوی والی زندگی بسر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک کہے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔